मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिल फला हादियला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين سورة الحاقة کی آیات پر درس چل رہا ہے مسلسل۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کے دلائل دے رہے ہیں اس صورت میں اور بہت ساری صورتوں میں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں بار 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 بار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ جبریل اللہ کا کلام لے کے نبی کے پاس آئے ہیں، پھر نبی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے، ویڈیو تو نہیں بنا رہے، پھر صحیح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں، تو بار بار اللہ دلائل دلائل کہ یہ گڑا ہوا کلام نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ جب بھی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی شخص بات کرتا ہے یا تو وہ شاعروں کا کلام ہوتا ہے یا روحانیت کے نام پہ جو ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں ان کا کلام ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی روحانی عامل کی آپ یوٹیوب پہ تقریر سنیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بول کیا رہے گی، موکل حمزہ ٹوپی ڈرامے گھماتا رہے گا نا، تو آپ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں، بہت ہی عظیم لوگ ہیں۔ تو جو بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ روحانی عامل ہوں گے، روحانیت مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ماوراء العقول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ شاعر ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات کو انہوں نے شعر کا جامع پہنا کے بڑا اٹریکٹیو بنا دیا ہوتا ہے، بات سادہ سی ہوتی ہے لیکن اس کا ہم وزن کلام کر کے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو کاہن نجومی روحانی ڈرامے باز، ان کے جو کلام میں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس لیے کہ ایسی ٹرمز ایسی اصطلاحات جو آپ کی سمجھ سے بالا تر، تو آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس وہ علوم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاعر کیا کر رہا ہوتا ہے، سادہ سی بات ہوگی لیکن اس کو شعر میں ڈھال کے ایسے پیش کرے گا کہ مزہ آ جائے گا کہ یار یہی بات ایسے انداز سے کہہ دی ہے اس نے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان من البیان لسحرا و ان من الشعر لحک من او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان بڑے جادوئی اثر کرتے ہیں۔ آپ کو لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل گونج گونج تو نہیں رہی، نہیں آ رہی نا صاحب، کلیئر آ رہی ہے؟ تو اب جو شاعر کا کلام ہے، پہلے اس نے مجھ کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھو کیسے مزہ آیا نا۔ بعض دفعہ انسان یہ بتانا، چھوڑو چھوڑو پھر شاعری میں زیادہ نہیں جاتا میں، ہمارا ٹاپک رہ جاتا ہے۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ، تو یہ جو انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک کلام پیش کیا، اس میں اٹریکشن تو تم مانتے ہو کہ بڑی اٹریکشن ہے، چھپ چھپ کے بھی کفار سنا کرتے تھے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شراب چھوڑ دو، پورے مدینہ نے شراب چھوڑ دی۔ یہ تو یونائٹڈ نیشن کے کسی لا میں ایسی اٹریکشن نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ سنا دینا اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے کہ اتنی مشکل چیز جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں اور باڈی اس کی عادی ہو گئی ہو اور سب شراب کے مٹکے توڑ دیں. آج یونائٹڈ نیشن ایک لا پاس کر دے کہ کل سے شراب الیگل ہے, کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا جا اوڑے, یہی ہوگا نا؟ نہیں ہے بھائی. آج اعلان ہو جائے کہ زنا کیا ہے, امریکہ اعلان کر دے, بڑی بڑی طاقتیں اعلان کر دیں کہ بھائی یونائٹڈ نیشن سے ایک لا پاس ہو جائے کہ زنا اب کیا ہے پوری دنیا میں اللیگل. کوئی زانی سے آپ توبہ کروا کے دکھا دو, کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا, چھپ چھپ کے کرنا شروع کر دیں گے اور 20 راستے نکال لیں گے. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, قرآن نازل ہوا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, بہت برا راستہ ہے. لوگوں نے کیا کیا, زنا سے توبہ کر لی. اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں, زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا. تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے, مبالغہ آ رہا ہے, ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں, کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا 40 سال تمہارے درمیان رہے, نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو. کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا تو ایک الگ بات ہے. اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے, اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں. دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں, اور اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم. تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا, ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کی مثال ایسے ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے, میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں. کہتا ہوں کہ جائز ہے, اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو جائز ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے مگر آپ پہ سوٹ, آپ کوئی دوسرا کوئی تعمیری کہاں, آپ ڈاکٹر ہو, آپ کوئی ہسپتال کھولو, سمجھتے ہو؟ آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہو. اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو, مفتی ہو, وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں. تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کامیڈی, اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے, کامیڈین بننا یہ کیا ہے؟ یہ جو میچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ سوٹ, یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ. تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ, ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے, یہی چاہتا ہے نا. تو بچے کا بھی پھر ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو, کوئی سائنٹسٹ بنے, کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے, کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے. تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. جائز ہے, کسی کا توہین بھی جائز نہیں, کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو تو توہین کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا, یہ پیغمبر کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق, کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا. تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں. پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے. شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے, پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت. تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تو حضرت کو خواب آیا. ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے 2-3 دفعہ سنا, کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے, عالم تھے. تو حضرت کو خواب آیا, خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی اور وہ سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے جس لیول کا علم دیا ہے, جو مسائل کی تحقیق کرنا پھر لوگوں میں واضح کہنا, تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی. پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں, خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں بھائی ایسی چیز میں. ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے. تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں, ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے, جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے. باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو, اردو محفوظ ہو ہماری, اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں. خیر تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یار آواز بہت گونج رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز, پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو, یار اس کو سیٹ کرو یار, گونج رہی ہے نا آواز, وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے, وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراء العقل, اوٹ پٹانگ قسم کی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں, اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعری والی شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں ہیں. شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے والشعراء یتبعهم الغاوون, شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے. عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابن مسعود, معاذ ابن جبل, سلمان فارسی, ابو ہریرہ, حضرت عائشہ, یہ سارے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیکار قسم کے لوگ, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار لوگ فالو نہیں کر رہے. میں بار بار کہہ دوں, یہ میرے لوگ کلپ یوں کر کے کٹ کر کے چلا دیتے ہیں, شاعروں کو بیکار لوگ فالو کرتے ہیں, تو سارے شاعر اس میں داخل نہیں, عام طور پر مبالغہ آ رہی ہیں, ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہے جو فالو کر رہے ہیں وہ غاوون نہیں ہے. غاوون کہتے ہیں گمراہ لوگ, سیدھی بات نہ کرنے والے, مبالغہ آرائیاں کرنے والے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ کیا ہیں, وہ ذہین لوگ ہیں. عملی دنیا میں جو عملی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کے مذہب ہے, وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات, کاہنوں والے بھی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. یہ جو جادوگر, کاہن, روحانی ٹوپی ڈرامے, ان کی بھی باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے. آپ ذرا ان کاہنوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھے نا تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دور دور سے یوٹیوب پہ چہرے نورانی رونانی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو, جب آپ جائیں گے نا ان کے پاس نقوش ہوں گے, یہ نقش پا, یہ نقش جو ہے, نقش پا نہیں, یہ نقش جو ہے یہ بھاگی بیوی بی کو واپس لانے کا نقش ہے. یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے, یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے, یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے. آپ جائیں نا عجیب سے دماغ की दही हो जाती है और किसी चीज की इनके पास कोई दलील नहीं होती। ये गंजे के सर पे बाल निकालने के लिए, ये टेंशन हल करने के लिए, तो एक अजीब सी इनकी जिंदगी ना सर ना पांव। लेकिन आप कुरान के कलाम को देखो यार, जो बात करता है नेचर को अपील करता है। और आज तो कुरान ज्यादा समझ में आ रहा है। मुझे किसी ने बताया, अमेरिका से आए थे वो, उन्होंने कहा मैं गोरे से मिला वहां, बड़ा पढ़ा लिखा गोरा। उस गोरे का ये तबसरा था कि दुनिया जो है ना इस वक्त उसने कम्युनिज्म को भी देख लिया और ईसाइयत और यहूदियत को भी देख लिया, अब दुनिया के पास इस्लाम के अलावा इस बर्बादी से जिसमें पूरी दुनिया पड़ चुकी है, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिलआखिर क्योंकि देख लिया ना, ये मादा परस्ती में जब उन्होंने मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला है, तो मजहब निकलने के बाद अखलाकियात के सारे पैमाने चेंज हो गए। जिना लीगल हो गया, फिर लड़कों से बदफेली लीगल हो गई, मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना लीगल हो गया, बच्चे रोकना लीगल हो गया, औरत की मर्जी में 6 पैदा करूं, 2 पैदा करूं, पैदा ही ना करूं, ये मेरा जाती हक है। हालांकि ये जाती है नहीं, वजह उसकी ये कि हमारे मां बाप अगर हमें रोक लेते, हमें दुनिया में नेमत मिलती क्या जिंदगी की? तो कुरान ने, इस्लाम ने हमें नस्ल रोकने से मना किया कि जैसे आप पैदा हुए हो, आपके लिए किसी ने तकलीफें उठाई हैं, आपके मां बाप ने, आपके पेरेंट्स ने, तो अगली नस्ल के लिए आपको भी तकलीफें उठानी है। जैसे जानवर जो है ना, ये मजबूर है बच्चे पैदा करने पर, इनसे मशवरा नहीं लिया जाता कि पैदा करना है कि नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली है। तो इंसान को भी इस्लाम ने क्या किया है, मजबूर किया है कि नस्ल का की ग्रोथ ये इंसानों के हाथ में नहीं है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ये किसके हाथ में, किससे पूछा जाएगा, ये खुदा से पूछा जाएगा। तो नस्लें उन्होंने रोकना शुरू कर दी मजहब को जब निकाला, तो नतीजा क्या निकल रहा है, जो तबाही बर्बादी। अब आप देखो, खुदकुशियों का रेशो वहां था ना, अब हमारे यहां भी आ गया है, क्योंकि मादा परस्ती फैल रही है ना। मैं आपको एक अभी चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, उससे बात समझाता हूं। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए जिसने खुदकुशी की। हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालदेन परेशान यार, इतनी ठीक ठाक टेंशन में। तो वालिद साहब मेरे पास आए, मेरी भी चूंकि उनके वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो बाप पे, माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है, इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है वो। हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे। उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम के अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहे हैं पैदा करो मैं खिलाऊंगा, तो पैदा करना शुरू कर दिया जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है? ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, मुझे एक बात बताओ। पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा, क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ उन बेचारों के, वो जो बेटा था वो 23-24 साल का लड़का, अभी ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके उनके वालदेन के लिए। बेरोजगारी ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया, मेरे दोस्त मैं जानता हूं, वो ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली, 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, ऐसा ना कोई जाके अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तू तो सहरी खा के गया है ना, کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے، شام کو افطاری بھی کی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں، یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے، روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن، ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے، میں 24 سال کا ہو گیا، ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت سارے جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا، محلے والوں سے پیسہ لے کے، قرضے لے لے کے جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا، لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی، اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے، اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اس نے تو بےچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے، لوگوں سے بھی لیا، بیرون ملک گیا، بحرین گیا، بیسیوں طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اب ستر رزق علی میں شاہ ہوا یا قدر، جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی، جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے؟ پھر دولت ہے، پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا، تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا، کر کچھ دے گا نہیں رہا ہے، کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ، محلے والوں کے الگ، اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ، رزلٹ کیا نکلا ہے؟ صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی، یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی، وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بےچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا؟ میں نے تو اس کے ابا کو بلایا، میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور، کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے، ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں، بھاگ جاتا گھر سے، فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی بیسیوں راستے ہیں، اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو، خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں، ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ، ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا، تو محبوبہ چھینی ہے، پیسہ نہیں ہے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے، اس دنیا کی مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی، ان گاڑیوں کی، ان عزتوں کی، ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا، شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں، بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں؟ ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا، وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے، جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے ہیں، پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا، خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا، مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے ہیں. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا، اس کو سمجھو. جب دو بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دو اچھا کھائیں گے ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی، لہذا انویسٹمنٹ کم ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے، ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بےچاروں کے، جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا، تو ماں باپ کا تو بچے پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا، یہ جو رافے واسے دو بچے آتے ہیں یہاں پہ، فیل ہو گیا امتحان میں، ایک میٹرک میں فیل ہو گیا، پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا، یہ نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا وہ ابا اما کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ دو کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے ہم عظیم انسان بنائیں گے. دو کا رسک لیا انہوں نے اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. آپ کو کہا دو ہوں لیکن تربیت یافتہ ہوں. اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں. تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18, 20, 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ. اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے وہ بے غیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں وہ بھائی رکشہ چلائے ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے فاقوں میں ٹائم. ہمارے نبی نے 40-40 دن فاقے کیے ہیں بھائی سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ دو پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو. یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں بھوکا رہو. اللہ نے سال میں ایک دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا ایک مہینہ پورا. کوئی ایک سال میں ایک مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید ایام اکلن و شربن. حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں. اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے. اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی کہ کمبخت دو میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا. امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے گھر میں دین کا ماحول ہے. تو ابا کو آگے بتایا کہ بھائی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے چلتا ہے کوئی ٹینشن نہیں. جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار. بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی. یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6-6, 8-8, 10-10 لاکھ روپے کما رہا ہے پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے. وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے. میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو. وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا. ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشیوں سے نہیں روک سکے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے تو تمہیں یہ اس ڈپریشن سے کیسے روکیں گے. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ بھاگ کے پڑھا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں. بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا. نقشے پہ اسکول ہے حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے دروازے نہیں ہوتے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے. میں نے گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے. کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا بچے کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई है, मैंने इतनी दौलत कमानी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी इज्जत चाहनी है, मेरा ये हदफ है, मैंने यहां तक पहुंचना है, स्ट्रगल और मेहनत, उसके बाद जब रिजल्ट जिन लोगों का जो पूरे हो जाते हैं ना उसमें, वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको ला रहे होते हैं, देखिए स्ट्रगल का नतीजा देखिए आप। असल में सब गोरा कहता है कि मेहनत करो, मेहनत, इन्होंने मेहनत की आज कहां तक पहुंचे हुए। अबे तू उन 100 आदमियों को भी लेकर आ, उस खुदकुशी करने वाले नौजवान की तरह जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या निकला? 0। उनको भी तो लेकर आओ ना, फिर मैं पूछता हूं, वो मार्केट से क्या होते हैं? शॉर्ट, शॉर्ट होते हैं। गोरों में भी शॉर्ट, वो गोरे भी नहीं लाते उन लोगों को, ये जो गोरों में खंभों से लटक लटक के मर रहे हैं जापान में और स्वीडन में, सारे वही हैं। स्ट्रगल थी, रिजल्ट क्या था? 0। और बल्कि इनमें तो ऐसे बहुत से लोग हैं, स्ट्रगल थी, रिजल्ट भी पूरा आया, फिर भी खंभे से चिपक के मरा है। ये मैं खंभा की मिसाल कराची के हिसाब से दे रहा हूं, वहां खंभे से चिपक के नहीं मरते, वहां तो है ना वो तो ऊपर से छलांग लगाएगा। मैंने तो ऐसी जगह देखी है, अब व्लॉग में ये जगह हम दिखा नहीं सकते, वीजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं गया हूं ऐसी जगहों पे कि भाई ये वो जगह है यहां से लोग मरते हैं, इतना खतरनाक खतरनाक जगह है यार, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। मैं जब मुल्क का भी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है मिर्रीख में होगा वो, तो वो गवर्नमेंट ने ना वहां बाढ़ खींच दी, कि कोई भी ऊंची जगह होती है ना बाढ़ खींच दी, कि यार यहां से समंदर के करीब है बहुत ऊंची चट्टान, उस चट्टान पे खड़े होकर ना लोग आके देखते तो कह रहे यार बेहतरीन लोकेशन है उनकी, ये बेहतरीन गूगल से कहो ना बेहतरीन लोकेशन, गूगल ये वाली लोकेशन बताएगा। कैसे यार उल्टा लटक के जाते हैं नीचे, पटाख के सर लगा और परख से उड़ गए। मैं तो सोचता था अबे तू नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसकी टेंशन कैसे बर्दाश्त कर रहा है। यानी खुदकुशी करने वाला तो ये सोचता है ना कि यार था से मर के खत्म हो जाऊंगा, अबे तो ये जो नीचे जाएगा जब तू, ये भी तो अच्छा खासा फासला है। फिर गवर्नमेंट ने बाढ़ लगाई, लोग उस बाढ़ को क्रॉस कर करके आ रहे हैं, फिर बाढ़ और ऊंची कर दी, अजीब हिसाब है यार। और कमाल की बात है यार, जिस मुल्क में जितनी कम टेंशन है खुदकुशियां, उसमें उतनी ही ज्यादा, फिर मैं बताऊं नाम नहीं ले सकता मैं, जिस मुल्क में जिसके आप ख्वाब देखते हो ना यार, हमें वो जगह चाहिए। और याद रखो, कल तुमने बूढ़ा होना है कि नहीं होना मुझे बताओ, गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मेरे, मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडी अंडे पे मुर्गियां बैठी हुई दिखा रहा था मैं व्लॉग में, तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस था, तो आपके बयान सुन के मैं एथियसम से तोबा कर ली, और कह रहे मैंने गोरों का देखा है वहां, जो एथियस लोग हैं ना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बड़ा बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, जो एथियस लोग हैं अपने माँ बाप के साथ बोलो बहुत बुरा, क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी के जज्बा कहां पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए, कहेंगे यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहे मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई, तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जिन जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी इज्जत हो रही है और बड़े तमीज से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिनकी जिन्होंने औलाद को बाप बना के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, उनकी फिर इज्जत होती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। हमारे अब्बा की तरह होते हैं ना, जिन्होंने जो अपने आप को, मेरे वाले साहब अपने आप को अब्बा समझते थे और हमें क्या समझते थे? औलाद। इसी वजह से जब कोई देखते थे उल्टा सीधा काम हो रहा है, अब्बा हमें रबड़ के पाइप से, वो जो ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप नहीं जो पानी वाला पाइप होता है, इसके टुकड़े पहले सरेआम मिलते थे, इसके टुकड़े जो थे ना सस्ते रेट पे भी मिल जाते थे और मुफ्त में भी मिल जाते। तो हमारे अब्बा को कहीं बाहर गली में नजर आ जाता तो एहतियातन घर में उठा के ले आते थे अब्बा हमारे, कि किसी बच्चे ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की समझाने, ऐसे हमारे अब्बा सख्त मिजाज नहीं थे कि मारपीट करते हो, लेकिन बवक्ते जरूरत ये बताने के लिए कि अब्बा कौन है, मैं हूं। तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था, वो उठा के कभी कभार तबीयत से हमें पेल दिया करते थे। ऐसे अब्बा का एहतराम घर में हो, आज की नस्ल में, फिर मैं मानूंगा कि ये अब्बा क्या है, अब्बा है। आज जो अब्बाओं का एहतराम हो रहा है ना, अब्बा ने अपने आप को बेटा समझना शुरू कर दिया है और बेटे को क्या बना लिया है, बाप। यानी घर में ऑर्डर फिर बेटे का चल रहा होता है, अब्बा की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। वो बेटे के सामने ना हर वक्त ऐसे बैठा होता है झुक के, बेटा जो है ना, अब्बा जो है ना बेटे के सामने कैसे बैठा होता है, तमीज, अब चूंकि वो अब्बा ही नहीं रहा तो अब जाहिर है फिर तो रेस्पेक्ट ही होगी, जैसे दोस्तों की होती है बच्चों की होती है। तो वो क्योंकि मेरे सामने केस आते हैं जो बेटा ज्यादा चीख रहा होता है और बाप अपनी आवाज को धीमी रखता है कि मैंने ऊंची आवाज से बोला ना तो मेरे बेटे को आ जाएगा गुस्सा। मैं वही समझ जाता हूं इस घर में बाप बाद में पैदा हुआ है, बेटा पहले पैदा हो गया। एक सिस्टम क्या हो गया है, डार्विन के नजरिया तरक्की करते करते ना इतनी हो गई है कि अब्बा पहले, और ये हदीस से भी साबित है, अंतलिद अलअमत रब्बतहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे कयामत की अलामत यह है कि बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब, बाप अपने बेटे को जनेगा, माँ बाप जो है अपने बाप को जनेगा और माँ अपने अपनी माँ को जनेगी। बेटियां माओं पे हुकूमत करेंगी, बेटे बापों पे, बहुएं सासों पे हुकूमत करेंगी। आजकल मजहबी स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, सास का कोई हक नहीं है, ससुर का कोई हक नहीं है, सारा फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी कर। एक मजहबी स्कॉलर है वो बता रहे थे कि औरत कमा भी सकती है, हमने तो बयान दिया ना कि औरत नहीं कमा सकती अगर शोहर की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसका नान नफका जो शोहर के जिम्मे है वो इसीलिए कि भाई तुम घरदारी करोगी, बच्चे पैदा भी करोगी, उनको पालोगी भी, और घर के सारे काम तुम संभालोगी, और बाहर के सारे काम कौन संभालेगा, मैं। ये इस्लाम की तकसीम है। वो एक बड़े लिबरल किस्म के स्कॉलर हैं, उन्होंने बयान दिया कि नहीं जी, औरत अगर जॉब करना चाहे तो मर्द उसको नहीं रोक सकता। जब ये फेंकू होते हैं ना, शरीयत तो होती नहीं, तो इनको नहीं पता होता मेरी बात का के जिमनी नुकसान क्या होंगे, और कोई पढ़ा लिखा भी बार दफा बयान सुन रहा होता है वो इतराज। अच्छा, उन्हीं स्कॉलर से पूछा गया औरत का नान नफका किसके जिम्मे है, तो उन्होंने कहा शोहर के जिम्मे। तो किसी ने कहा हजरत मैंने आपका पहले नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि एक तरफ शोहर के जिम्मे भी नान नफका है और वो खुद भी कमाएगी तो ये करेगी क्या बैठ, शोहर के किस काम की है फिर ये। यानी जब शोहर पे जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ बेनिफिट्स मिले ना मियां को, उसको कुछ भी नहीं। वो जब घर पे आएगा तो बेगम गई हुई है ऑफिस, वो नस्ल इसलिए नहीं बढ़ा रही कि भाई मेरे असल में एक्चुअली ऑफिस में काम इतना ज्यादा है, मैं बच्चे नहीं पाल सकती ना, मेरी क्लिनिक है, एक्चुअली मैंने पेशेंट्स का इलाज करना है, मेरा ऑपरेशन है वहां एक सीरियस, वो वगैरह वगैरह बीसियों किस्म के मसाइल हो सकते हैं। जैसे वो एक स्कॉलर ने फतवा दे दिया कि जी आप जो है ना कोरोना के दिनों में इमामत कर सकते हैं आप वीडियो कॉल के जरिए भी। इमामत एक बड़े यानी मजहबी ओलमा तो कह रहे थे ना कि इत्तेहाद मजलिस जरूरी है, एक ही मकान हो जहां इमाम और मुक्तदी हो। उन्होंने कहा नहीं जी, साइंसी तरक्की का दौर है, आप इमामत करें और वीडियो ऑन कर दें तो लोग घरों में जो है ना उस वीडियो को देख के क्या करेंगे, इमामत करेंगे। तो वो तो उन्होंने फेंक दी लंबी। लोग कह रहे हैं ये हैं पढ़े लिखे मौलवी और ये जो तकियानूस किस्म के मौलवी, खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करने वाले भी ये तकियानूस मौलवी और वगैरह वगैरह ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, ये बस चाहते हैं अपनी दुकानें, ऐसे लोगों के कमेंट्स। तो किसी पढ़े लिखे ने उस पर क्लिप बनाया, उसने कहा यार एक आदमी इस्लामाबाद में है इमाम, वो वहां नियत मानता है इमामत की और लाइव वीडियो चल रही है, कराची वाले भी देख रहे हैं, वो यहां नियत बांध लेते हैं, किबला कराची से जो है ना 1000 किलोमीटर करीब है और इस्लामाबाद से 1000 किलोमीटर तकरीबन दूर है, तो इमाम पीछे नहीं है बल्कि 1000 किलोमीटर पीछे मुक्तदियों से खड़ा हुआ है। ये कौन सी इमामत की किस्म है यार, कि इमाम जो है ना पीछे और आधे मुक्तदी, ये तो वही हो गया बेटा किसको जन रहा है, अपने बाप को पैदा कर रहा है। तो उसके बाद से फिर उनका नया क्लिप नहीं आया, मेरा ख्याल है उन तक वो पहुंच गया, उन्होंने सोचा होगा यार मैंने इस दफा बहुत इतनी कर दी है कि अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं जल्दी से वो वाकया खत्म करूं कि खुदकुशी की लड़के ने बेरोजगारी की वजह से, मैं समझता हूं ये बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी नहीं है, ये मादा परस्ती की वजह से खुदकुशी है जो आपको सोशल मीडिया सिखा रहा है। और आप जिस अंग्रेज को फॉलो कर रहे हो ना इस्लाम को छोड़ करके, उसने बड़ी तरक्की की है, वो अंग्रेज आपको डिप्रेशन का मरीज बना रहा है। लोग मुझे कहने लगे यार बेरोजगारी बेरोजगार, मैंने कहा सुबह सहरी खा के सोया है, इसका मतलब खाने को, बाप मालदार है, कल बाप के मरने के बाद सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है, और शायद इकलौता बेटा था वो, सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे वाकयात आ रहे हैं। अब लोग तो कह देंगे कि यार ये क्या करें बेरोजगारी में, वो भाई तुम्हें जब तक खाना पीना मिल रहा है तुम्हारी अपनी जरूरतों को महदूद करो, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मेरी और आपकी जरूरत दो वक्त की रोटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो वक्त की रोटी किसी को मिल जाए और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ کس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن, تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتے دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاء اللہ داڑھی ہے نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا, کما رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں ابا ہمارے ابا کی طرح ہینڈر سے کٹتے رہیں گے تھوڑے دنوں کے بعد, احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں, تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں, گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی, لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتا ہی نہیں ہے, کوئی دو ٹکے کی عزت رہے گی اس کی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں رہے تو بولو نا نہیں ہوگا یار, کیا عزت ہوگی. آپ کو رشتہ لینے کے لیے جاؤ جی, آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں, وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا, کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں, بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں, ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق. رشتہ ملے گا آپ کو, وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے یہاں جن کے ابا نہیں ہوتے, وہ لوگ دے دیں گے آپ کو, ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا, ہمیں یا زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے؟ عزت. باپ, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں, دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں تعلیم میں عزت میں میرے برابر آ جائے, وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا, اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا, وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کے مشورے دے رہے تھے نا یہ کر لے وہ کر لے, اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو الا ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو, ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو, اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا, پورے پورے راز اپنے نہیں بتائے گا, میں نے کیا کیا کہاں سے مال اٹھاتا ہوں کدھر بیچتا ہوں, اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا, تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. الا ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہیں مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے نیچے, دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کیا وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے, بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو آپ کے برابر آ جاؤ, لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے, کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی. تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک, بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ, لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے, باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے, ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا یہ, تو وہ اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوٹ دے تو یار مار کھاؤ اس میں, یہ تو فضیلت کی چیز ہے. نہ شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ, میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں, باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں, میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو, بولو نا برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے, آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں, ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں, ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے, ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو, تم نے جو ہے وہ अच्छा ताने तो सारे ही खानदान दे रहा था उसको, ये तो ये ताना दे रहे थे कि मेरे ऊपर जो लाखों रुपए का तुमने कर्जा चढ़ा दिया, जो मैं बार बार मना कर रहा था कि कर्जे ना लो, जो इज्जतदार आदमी होता है ना वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घर पे कोई दरवाजा नॉक करके अपने पैसे मांगे। इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है ये, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब औलाद ने बाप की परमिशन के बगैर कर्जे लिए और टेंशन में किसको डाल दिया, बाप को डाल दिया, तो बाप की टेंशन तो बजा है ना बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं, वो मेरे पास बेचारे पहले भी आए कि यार मैं इतनी टेंशन में पड़ गया हूं, हर आदमी आ रहा है, मैं बच्चे को कह रहा हूं कि तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, ये तो हक बनता था ना। अब बच्चे ने क्या किया, जाके खुदकुशी कर ली। अब सारा खानदान इनको ताने दे रहा है कि देखो तुमने उसको कर्जों का ताना दिया, तुम्हारी वजह से खुदकुशी। अब ये एक तो बच्चे का गम, औलाद से बहरहाल इंसान को फितरी मोहब्बत होती है, इतनी बेचारों ने दुआएं की मगफिरत के लिए, मेरे पास भी आए तो मेरे पास, अब फिर दोबारा जब दूसरी दफा आए ना, आंखें अंदर गई हुई, हल्के पड़े हुए इनके, रो रो के हाल खराब, और कह रहे हैं अब मैं एक नई टेंशन में जा रहा हूं, मेरी बीवी मुझे टेंशन दे रही है, मेरे घर वाले मुझे टेंशन दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चे ने खुदकुशी की है, क्या हल है हजरत। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप जर्रा बराबर भी मुजरिम नहीं है, क्योंकि जुर्म का एहसास इंसान को डिप्रेशन में लेके जाता है। और मैंने कहा अगर आपसे गलती भी हुई है ना, उसका भी इस्लाम ने हल दिया, भाई इस्लाम के पास सब चीजों का हल मौजूद है। मैंने कहा कितने बड़े से बड़ा जुर्म हुआ, मैंने कहा ज्यादा ज्यादा यूं हम कहेंगे कि ये कत्ल आपके खाते में डाल दें, हम यही कहेंगे ना कि आपने मारा है। मैंने कहा इसका भी इस्लाम ने हल क्या बताया, दो रकत पढ़ के अल्लाह से क्या करो। सही बुखारी की हदीस है, एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया था, कितने, ऐसा नहीं कि उनको टेंशन दी, बेरोजगारी का ताना दिया, फिर वो खंबे से जाके चिपके, खोद ठा करके मारा उनको। यार तुम लोग को बात समझ में नहीं आती। देखो कत्ल दो तरह के होते हैं, एक है आप कत्ल का जरिया बने हैं, एक है कत्ल किया है आपने, फिर जरिए की भी दो किस्में हैं, एक है मजबूत जरिया बने हैं, एक है बहुत कमजोर जरिया बने हैं। इसको फिका की इस्तेलाह में कहते हैं फेले फायले मुख्तार। क्या मतलब, एक बंदा है, आपने उसकी कनपट्टी पे गोली रख के ठा करके मार दिया, वो मर गया। इस कत्ल पे क्या है, शरीयत क्या कहती है, आपको भी ठा करके मारा जाएगा, क्योंकि खुद से आपने ये अमल किया है। आई बात समझ में। एक है आपने किसी को तरगीब दी कि तू फला बंदे को मार दे जाके, बहुत सवाब मिलेगा तुझे, तरगीब दी, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, वो गया उसने ठा करके बंदा मार दिया, तो वो लटकेगा, आप किसासन कत्ल नहीं किए जाओगे। क्यों, इसलिए कि आपने जो तरगीब दी है ना, आपने उसको मजबूर थोड़ी किया है कातिल को, कातिल ने बिल्कुल अपने इख्तियार से मकतूल को कत्ल किया है, उसमें आपकी कोई जबरदस्ती नहीं, मोटिवेशन थी आपकी, तो मोटिवेशन भी जुर्म है, कत्ल नफ्स का गुनाह तो आपको मिलेगा, लेकिन दुनिया में इस्लामी कानून में ये उससे कम दर्जे का जुर्म है कि एक आदमी डायरेक्ट जाके कत्ल कर रहा है और एक दूसरे को कत्ल करने की तरगीब, तो दुनियावी अहकाम में ये कम दर्जे का जुर्म है, पूरी दुनिया में इस पे आपको लटकाया नहीं जाएगा कि जी तरगीब इसने दी थी। हाँ कयामत के दिन तो आपको भी कत्ल का गुनाह मिलेगा, कयामत के जो उसूल है वो तो कुछ और है ना, लेकिन दुनिया के उसूल क्या है बोलो, कुछ और है, तो तरगीब का तो गुनाह मिलेगा, इस पे आपको अदालत चित्रौल भी लगा सकती है, कैद भी कर सकती है, सजा देके फिर छोड़ देगी, क्योंकि आपने भाई उसको सिर्फ मोटिवेशन की है ना, करने वाला कौन है, वो बंदा है। आई बात समझ में। तीसरी सूरत क्या बनती है, एक बंदा था, आप चाहते थे इसको मारा जाए, आपने कातिल को कहा तू जाके मार दे और मैंने उसको पीछे से पकड़ के रखूंगा, बांध के रखूंगा, तू उसके सर पे गोली मार देना। मारने वाला कौन है, कातिल, आप कौन हो, पकड़ने वाले। अब आप भी मुबाशिर कहलाओगे, अब दोनों को लटकाया जाएगा, इसलिए कि दोनों कत्ल में प्रैक्टिकली शरीक हैं। आई बात समझ में। एक सूरत क्या है, आपने किसी को जाके कहा, आपने किसी को जाके कहा तू मर जा, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है, उसने कहा अच्छा यार ये मसला तो मुझे मालूम ही नहीं था, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है, उसने बंदूक उठाई ठा करके अपने आप को मार लिया। अब तो चित्रौल भी नहीं लगेंगे आपको, बस गुना होगा, किसी मौलवी साहब के पास जाओगे, मौलवी साहब कहेंगे तौबा कर यार तू किस किस्म के मशवरे दे रहा है लोगों को। अब दुनिया की कोई अदालत या इस्लामी अदालत कातिल को लटका सकती है जिसने मशवरा दिया था, इसलिए कि भाई वो फेले फायले मुख्तार, वो आदमी खुद मुख्तार था, वो ना अमल करता आपके मशवरे पर, गुनाह तो मिलेगा कि आपने गलत मशवरा क्यों दिया, बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा, छोटा गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन ना दुनिया में कत्ल का केस बनेगा ना آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے نہ میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے. اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے پیچھے جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے, عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے جہاں جہاں ملے نا, اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا, تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا تھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بےچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے. گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں ہے. تو میں نے ان کے ابا کو یہ بات سمجھائی, میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹی پہ رکھ کے گولی ماری, صحیح ہے نا, نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیے تو کسی ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تو 4 شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا, اپنے خرچے پہ تو نے 4 شادیاں کی, لہذا اتنے تانے دیے کہ آج ایک اطلاع آئی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی, آج ہی کی میسج آیا اور اتنے لوگوں نے تانے دیے, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دیا. یہاں تو تانا دینے والے غلط تھے نا, خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم, اللہ بچائے اس کو, ہم تو نہیں بدعا کرتے, لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. دنیا میں بھی جہنم, 2 بیویاں, اور آخرت میں بھی کیا ہے, آخرت بھی جہنم میں. یہ تو قابل ترس آدمی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا, تو وہاں تو تانا دینے والوں کی برائی کی جائے گی, یار ایک جائز کام پہ کیوں تم کیوں تانا دے رہے ہو. تو میں نے ان کے ابا کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو ناجائز بات پہ تانا دیا, ناجائز بات پہ تانا نہیں دیا, اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر 1 کروڑ روپے کا قرضہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن, کیونکہ قرضے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے, وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے, اور عزت دار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی, گناہ ہوا, تو ہر گناہ کا حل کیا ہے بولو نا, توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا, عالم نے کہا کہ میں یحول بینہ وبین التوبہ, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی, اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں, جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے, پہلی بات, نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو, یہ اور کم درجے کا جرم, نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے, یہ بھی نہیں کیا, پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, चार शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने, फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे, और इसकी और कोई कफारा नहीं है, इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तोबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो, अब आप क्या कर रहे हो, मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को, उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तोबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है, ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है, ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ, और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है, अल्लाह, और माफ करने वाला भी कौन है, अल्लाह है। फिर भूल जाओ, फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है, फिर तुम खुदा से आगे निकल रहे हो। उसका मतलब मुझे एक वाकया याद आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था, मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया, उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, आप अल्लाह से पूछें कि अगर मैं तोबा करूं तो क्या वो जुर्म माफ हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से जाके पूछा, अल्लाह मियां ने कह दिया हाँ भाई उससे कहो कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तोबा कर ले, माफ हो जाएगा। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मसला ये है कि बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है, इतना बड़ा जुर्म समझ में नहीं आ रहा कि 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग के एक दफा में माफ हो जाएगा, ये कुछ समझ से क्या है, बाला तरह आप जरा दोबारा पूछें कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि भी अल्लाह ने कहा जितना भी बड़ा जुर्म हो, देखो जो हुकूक को लिबाद होते हैं ना उसमें किसी से पैसे लिए हुए हैं वो तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तोबा भी करनी पड़ेगी, किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो तोबा भी करनी है और उसके वारिसों को दियत भी देनी है, उसमें तो अलग मामला है, लेकिन यहां तो कोई दियत कफारा नहीं है ना, तो जिन जुर्मों में कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया जानबूझकर, अब आप कह रहे हो 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा माफ हो जाएगा, नहीं माफ होगा, 60 रोजे भी रखने पड़ेंगे आपको, वहां कफारा है। वो जराइम जिनमें कफारा नहीं, जैसे जिना कर लिया तो कोई कफारा नहीं है इसका, सिर्फ तोबा है। इंटरनेट पर कोई फोश मूवी देख ली, अल्लाह बचाए सबको इस पलीद अमल से, अब इसका कोई कफारा नहीं है, इसकी क्या है, तोबा है। या इसी तरह जिना कर लिया, या हैंड प्रैक्टिस है, या ये जो लड़कों से बदफेली है, या माँ बाप का दिल दुखा दिया, या ये कि इस तरह के बहुत सारे नमाज जानकर कजा कर ली, अब इसका नमाज का तो ये कि कजा भी पड़े। तो मैं उन जुर्मों की बात कर रहा हूं जिनमें शरीयत की तरफ से कफारा नहीं है, कसम तोड़ दी ये जुर्म है तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कसम का कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन वो जराइम जिनमें कफारा नहीं है, आप कह सकते हैं जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था उसने सिर्फ तौबा की है, तो वजह उसकी ये थी कि उसने जो सिर्फ तौबा इसलिए तौबा से कबूल हो गया कि वो गरीब आदमी था, उसके पास उन लोगों की दियत देने के 100 आदमियों को कहां से जाके दियत देता। वो हमारे पास भी बार दफा कोई कातिल आता है, कहते हैं मैंने कत्ल किया लेकिन मैं बहुत रोया हूं अल्लाह के सामने, अब मैं क्या करूं। तो मैं कहता हूं यार जिनका कत्ल किया है ना उनकी कोई दियत बांध दो, किसी तरह हदीये के नाम पे ना कुछ इतने अमाउंट बनता है हस्बे तौफीक हर महीने, हदीये के नाम पे किसी भी तरीके से ये देना पड़ेगा आपको। तो अगर नहीं है तो फिर जाहिर है जब आ जाए तो फिर दे देना। तो जिन गुनाहों का कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब क्या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, उसने कहा कि मूसा आपने अल्लाह से पूछा गुना माफ हो जाएगा, एक्चुअली वो छोटा गुना उस जमाने का एक्चुअली जो भी बनता होगा उस इब्रानी जबान में, आप कहेंगे इंग्लिश तो आती नहीं थी ना उसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियां ने कहा जितना भी बड़ा हो, मेरी जाहिर है मेरी रहमत से बड़ा थोड़ी है, माफ कर दूंगा अगर आइंदा के लिए इरादा करे कि नहीं करेगी वो ये गुना। फिर वो आए, तीन चार दफा जब हो गया ना, फिर उस औरत ने कहा भाई मैंने जिना किया है, इतना बड़ा गुना कैसे माफ हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जाके पूछा, अल्लाह ने कहा अब नहीं होगा, अब माफ नहीं हो। इसलिए कि जो जिसको खुद मेरी रहमत पे यकीन नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह बार बार बता रहे हैं कि जितना बड़ा जुर्म भी हो अल्लाह माफ कर देता है, तो जिसको खुद मेरी माफी पे इश्काल हो रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए माफ, भाई ये तो गलत कर रहा है अल्लाह ताला। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह को हमसे पूछ के कवानीन बनाने चाहिए कि काबिले माफी है और पूरी जायदादें हड़प कर गया तो ये तो माफ नहीं होना चाहिए, ये तो सजा मिलनी चाहिए, बंदा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिना कर लिया, ये तो नहीं होना चाहिए भाई माफ। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि इससे बोलो अब माफ नहीं होगा। क्यों भाई, तुझे एक दफा बता दिया, तू अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हो? तो खूब समझ लो, मैंने उनके बाप से ये कहा कि अगर आपसे जुर्म भी हुआ है ना, आपने तानों में ज्यादती कर ली थी, तो आप तोबा करें अल्लाह ताला से, और ये यकीन रखें कि तोबा करने से हर जुर्म क्या हो जाता है, माफ। उसके बाद भी आपको टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरा आखिरत में क्या बनेगा, पता नहीं मैं मुजरिम हूं, तो मैंने कहा फिर वाकई आप मुजरिम हो, फिर क्या हो, फिर ये टेंशन आपकी बनाई हुई, एक दफा गिड़गिड़ा के तोबा करो और उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, और तकदीर पर अकीदा रखो कि यही मौत का वक्त था, इसी दिन मरना था, बस जो होना था क्या हो गया, हो गया, दैट्स ऑल, आगे जिंदगी गुजारो। कह रहे ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, अल्लाह की तरफ से तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, पब्लिक का क्या करूं मैं, बेगम तो ताने देगी ना, दे रही है, तूने मेरा वजह, घर में मुसलसल चिकचिक है। मैंने कहा उसका एक बेहतरीन हल, बेहतरीन, उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने पार्सल कर दिया, मैंने कहा बेहतरीन हल, मैंने कहा देखो बेगम से कहो और अपने रिश्तेदारों से कहो, देखो मैंने बेटे को ताने दिए और आपका ख्याल है गलत ताने दिए, नहीं देने चाहिए थे, तो लेकिन उस तानों के नतीजे में बेटे ने क्या किया, खुदकुशी कर ली, मैं ताने ना देता तो खुदकुशी ना करता, अब आप मुझे ताने दे रहे हो, सही है ना। तो ऐसा है कि मैं भी टेंशन में हूं, जो टेंशन में बेटा था, तो अब मुझे डबल टेंशन है, एक ताने की टेंशन और एक बेटे की दुनिया से जाने की टेंशन। बेटे को एक टेंशन थी खाली ताने की, ये टेंशन नहीं थी कि उसकी वजह से कोई दुनिया से चला गया, मुझे कितनी टेंशन है, एक तो बेटे के जाने का गम और एक ये गम कि आप मुझे उसके ताने दे रहे हो, तो मेरी खुदकुशी उससे ज्यादा बनती है, मेरा राइट। मैंने कहा पहले आजम करो खुदकुशी करनी नहीं है, ऐसा ना हो कि लटक जाए कल फिर मैं टेंशन में चला जाऊं कि यार मेरी वजह से गया। मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुदकुशी तो है ही नहीं। लेकिन उनको बताने के लिए कि जब दो ताने, उसको एक किस्म का ताना मिला, टेंशन हुई तो उसने खुदकुशी की, अब एक टेंशन मुझे बेटे के जाने की और एक आपके कि तेरी वजह से गया है। तो ऐसा है कि टेंशन की वजह से बंदा खुदकुशी करता है ना, तो टेंशन की वजह से फिर मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं जा रहा हूं और घर वाले पूछेंगे वापस कब आएंगे, तो बोले मैं अखबार में आ, हो सकता है मैं किस में आऊं, अखबार में आऊं। कराची में ऐसा होता है बंदा सुबह जाता है बाइक पे, आता किस में, अखबार में, अखबार में आता है कि एक साहब सुबह 8 बजे घर से निकले थे और अब फला जगह अल्लाह बचाए उनकी लाश मिली है। तो मैंने कहा उनको आप कह दो कि जो तुम्हारे ख्याल में मैंने बेटे के साथ किया वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी किसी खंबे से जाके चिपक जाऊं। मैंने कहा ये कहो और सुबह घर से निकल जाओ। मैंने कहा बेटे के जाने से तो मुआशी लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बेचारा वो तो कमा ही नहीं रहा था, आपके जाने से पूरे घर की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी, वो कमाने वाला ही है। घर वाले कितना जुल्म करते हैं यार, एक आदमी के टुकड़ों पे तुम पलते हो, वो गैस बिजली का बिल वो दे रहा है, घर बना के उसने दिया, उसको सुकून तो दो ना तुम। वो 4 दिन के लिए तुम्हें घर से छोड़ के चला जाए, तुम रोड पे आ जाओगे, तुम सारे खुदकुशियां करोगे। अगर गलती हुई भी है उससे, तो उसके एहसानात उन गलतियों से ज्यादा है। घर के सरबराहों के साथ आजकल सलूक कैसा हो रहा है मार्केट में। मैंने कहा मेरे भाई उसकी खुदकुशी तो ये चंद दिन में भूल के अफोर्ड कर लेंगे, तुम्हारा मार्केट से शॉर्ट होना खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है, कमा रहा है ना एक आदमी, बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा आप निकल जाओ अगली फ्लाइट से चित्राल, चित्राल निकल जाओ और वहां किसी पहाड़ पे खड़े होकर वीडियो बनाओ, फिर मरना नहीं, कहीं ऐसा ना हो। मैं मुझे बार बार अपने बारे में डरता कि यार ये मेरे खाते में ना, वीडियो बनाओ कि बेगम मैंने अपने बेटे को ताने दिए, वो लटक गया, अब मुझे भी ताने मिल रहे हैं, ये खाई और ये मैं, उसके बाद फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह थोड़ी सी भी गैरत हुई, उनके बेगम तो माशाल्लाह दीनदार हैं, नेक हैं, वो तो वक्ती तौर पर इंसान को टेंशन होती है तो वो करता है, तो हल भी तो उसका हमें बताना ही पड़ता है ना। मैंने कहा इंशाल्लाह फोन आ जाएगा भाई, दो वक्त से घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा, मसाइल खड़े हो रहे हैं, एक तो गया दूसरा भी जाएगा, हम तो बिल्कुल ही लेस ही हो जाएंगे हर चीज से। तो काइंडली आप तशरीफ ले आए। और फिर बेगम कहेगी किसी ने मेरे मियां को ताना दिया ना, उसकी ऐसी की तैसी। तो अल्लाह का शुक्र है वो गए, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना मैसेज आया, या तो अल्लाह ने कर चित्राल से गिर चुके होंगे या सुकून में आ गए होंगे, उम्मीद है सुकून में आ गए होंगे इंशाल्लाह। तो बस दो मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं, ईशा के थोड़ी देर बाद, ईशा के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर मसाइल का 10-15 मिनट सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, हर मसले का हल किसके पास है? इस्लाम के पास है। इन लोगों के पास, मादा परस्तों के पास मसाइल का हल नहीं है, इनके पास मसाइल बढ़ाने के तरीके बहुत हैं कि जिससे सोसाइटी में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएं। तो ये मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो भाई, दो वक्त की रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या है, मोहब्बत थोड़ी करनी है, पैसा कमाओ, अल्लाह ने थोड़ी मना किया। सहाबा में कितने करोड़पति अरबपति लोग थे, पैसा नहीं है तो भाई हमारी जरूरत क्या है यार, कब्र में हम सबके पांव लटके हुए हैं, थोड़े दिन रह गए आगे, मरना है खत्म, तो क्या टेंशन लेनी इन चीजों की। तो कोई बेरोजगार है कोई बड़ी टेंशन नहीं है, वो जो हमारे बहनों ही है ना, और जो हमारे भांजों के साथ उसने किया उसका वाकया याद रखो। बेटा फेल हो गया, बाप ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में चलता है यार, कभी कोई फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पास हो जाता है, चलो लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो। और इससे जब बच्चे को खुशी मिलती है ना तो और पढ़ता है वो। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो गन पॉइंट पे पढ़ाई जा सके। हमारे अब्बा ने जो हमें पीटा है ना, वो इस पे कभी नहीं पीटा कि इम्तिहान में नंबर कम क्यों आ गए, अल्लाह का बड़ा। हमारे अब्बा हमेशा इस पे कूटते थे, गलत लड़कों में तो नहीं बैठ रहा, गलत लड़कों में, जर्सियों हीरोइन जो माहौल खराब कर देता है। मुझे याद है, बस एक पिटने का वाक्य सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ। अब तो हमें ये वाक्य सुनाने में बड़ा मजा आता है। मैं एक दफा क्या हुआ, हमारे अब्बा जब भी घर में आते घर से गायब होता, मैं वालदा से पूछते कहाँ गया, वो लड़के वड़के हैं इधर औबाश किस्म के, उनके साथ खेल रहा है। अब वो लड़के एक नंबर के बदमाश टाइप के, कोई पी रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। उस जमाने में फिल्मों का भी रिवाज नहीं था, वो गंदी गंदी एल्बम लड़के ना झाड़ियों में बैठ के देखा करते थे, कोई लड़की की तस्वीर मिल गई। अब जनाब लड़कों का तो ग्रुप हर एक को अच्छा लगता है, हम भी घूमने फिरने निकल जाते थे टायर लेके ना, वो रॉड लगा के वो चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मारम पीटी खेल रहे पत्थर से, कितनी खतरनाक खेल है यार, पत्थरों से मार रहे हैं, ये मारम पीटी हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला, अब्बा एक दिन आए, दो दिन आए, भाई ये क्या, वालदा ने कहा भाई ये मेरा तो रोब नहीं है, नहीं समझ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, अब्बा जरा जल्दी आ गए, तो मैं खेल के आ रहा था, मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दो गुबार से, मिट्टी में इतना खेले हम, कीचड़ जब बारिश होती थी ना, कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को। मैं जब आया तो अब्बा बैठे हुए हैं, अब्बा ने पूछा बेटा कहां से तशरीफ ला रहे हैं, मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट नहीं। तो अब्बा के पास पाइप था, वो जो मैंने बताया ना सस्ते रेट पे मिल जाया करता था उस जमाने में, फ्री में भी मिलता था, वो पाइप रखा हुआ था। अब्बा ने पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से हमें सगीरा कबीरा अलानिया सारे गुनाह हमारे उस दिन क्या हो गए, माफ हो। उसके बाद से रोब बैठ गया, यार अब इन लौंडे लफड़ों में नहीं बैठना है, तमीज से अपने कजनों में बहन भाइयों में खेलना शुरू कर दिया हमने, गली मोहल्ले में भी खेलते थे तो देख के यार कोई खानदानी बंदा हो, अब्बा नोट करते हैं। तो ये इन चीजों पे तो समझ में आता है यार, टेंशन लेना भी कि बच्चा चर्चियों में बैठ रहा है, भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह ने सबको साइंसदान बनने के लिए पैदा नहीं किया, बच्चा कमा नहीं पा रहा कोई मसला नहीं है यार, सारे कमाए को गरीबी तो दुनिया में होंगे ना, वरना मालदार गालियां किसको देगा, अगर सारे गरीब दुनिया से खत्म हो जाएं तो मालदार को तकब्बुर का भी तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना, तो सारे गरीब खत्म हो जाएं तो मालदार किस पे तकब्बुर करेगा, और फिर अल्लाह मालदारों को कहां ताना कयामत में उनको आग में डालेगा कि तुमने गरीबों को नीचा क्यों समझा। तो गरीब भी होलसेल के हिसाब से रहेंगे, तो हो सकता है अल्लाह ने आपके चार बच्चों को गुर्बत के लिए सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। तो अब देखो वो मैं दो मिनट में बात समेटता हूँ ताकि वो लिंक हो जाए ना। एक तरफ ये है कि बच्चे को सहरी भी मिल रही है, इफ्तारी भी मिल रही है, बाप भी मालदार है, सिर्फ इसलिए कि बेरोजगार है खुदकुशी कर रहा है। दूसरी तरफ सहाबा किराम इतनी गुर्बत के बच्चा पैदा हो रहा है कत्ल कर रहे हैं कि इसको खिलाएंगे कहां से, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, इसको कहां से खिलाएंगे। यानी बेटा खुदकुशी नहीं कर रहा, बाप अपने हाथों से बेटे को मार रहा है। इतनी डिप्रेशन थी उन लोगों को, पैगंबर ने क्या बताया, दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां दौलत और गुर्बत ये इतनी अहम चीज नहीं है जितनी तुमने बना ली। दुनिया की वैल्यू अल्लाह की नजर में इस मुर्दा बकरी की से भी कम है। और रिस्क देने वाला कौन है, अल्लाह, जिसको चाहेगा 12 बच्चों में भी दे देगा, जिसको चाहेगा तो एक इकलौता बच्चा भी होगा वही वबाले जान बन जाएगा, जिसको चाहेगा औलाद ना होके भी माँ बाप को गरीब कर देगा। तो ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, तुमने तो मेहनत करनी है, इसकी वजह से तुम्हें नस्ल नहीं रोकनी, تزوج الودود الولود. عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے, محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو گے نہیں دیکھ رہے, نہیں یہ بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو. آپ اللہ کو, آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے ٹینشن لو گے نہیں. آپ جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے دو چار میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری ایک اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا, اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی, تو جب باپ ٹینشن لے لی رہا جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے, ہماری ہے نا, تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی. لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے دو ہیں اور تمہارے ذمے صرف دو ہیں نا, اور ہمارے سترہ کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے, تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ہم تو خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دو میرے بھائی. یہ مسئلہ پوچھا ہے کسی نے, میں نے شدید برداشت کے بعد اپنی بیگم کو ایک مرتبہ طلاق دی ہے جس پر مجھے افسوس ہے, کیا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا اور بیگم سے رجوع کر سکتا ہوں, رہنمائی فرمائیں. شدید برداشت کے بعد ایک دی ہے, اچھی بات ہے, ایک سے زیادہ نہیں دی. ایک سے زیادہ ایک وقت میں طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, گناہ کی بات ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ نے چونکہ سری طلاق کا لفظ اگر استعمال کیا ہے تو رجوع کر لیں, بیگم سے بول دیں میں نے رجوع کیا, بس اتنا کافی ہے, اور دو بندوں کو گواہ بھی بنا دیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو نا. اور پھر آئندہ زندگی پر دو طلاقوں کا اختیار ہے, آئندہ زندگی میں کبھی ایک اور طلاق دے دی تو دوسری ہو جائے گی, پھر تیسری دے دی تو معاملہ کیا ہو جا ختم. بار بار مسئلہ بتاتا ہوں, طلاق اکٹھی دی جائے یا وقفے وقفے سے دی جائے, ثواب اور گناہ میں تو فرق پڑتا ہے, لیکن طلاقیں واقع بہرحال ہوتی ہیں. کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے, نام لینے میں کوئی اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے. مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے؟ مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں, جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا. یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ وہ گویا قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے, یا امام شافعی گویا کچھ اور تورات انجیل کو فالو. آج کل نا اسکالرز اس کا یہ اس بات کا منجن بہت بیچ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, بھائی میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. یہ حنفی لوگ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. آپ قرآن و سنت کو مانتے ہو, آپ کے جو متبعین ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں. اور کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کس کو مانتے ہو؟ قرآن و سنت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, اور ابو حنیفہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے تھے کیا؟ بھائی وہ بھی تو قرآن و آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے تھے وہ, تو اس لیے آپ کو فالو کرنے کے بجائے کس کو فالو کیا جائے گا؟ ابو حنیفہ کو فالو کیا جائے گا. ان میں غلطی کا امکان کم ہے. یہ لوگ اپنی رائے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عین قرآن سنت ہے, اور ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے قرآن و سنت کے خلاف تھی. وہ بھائی وہ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور واقعہ آج کل بعض عرب علماء بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی امام مالک کسی مفتی کے پاس. افریقہ وغیرہ میں نا امام مالک کا فقہ زیادہ رائج ہے. تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے مسئلہ بتائیے. ان عالم نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں, کیونکہ وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا, لوگ فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں. جیسے یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو بعض اسکالر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق. تو ظاہر ہے آدمی فوراً کیا کہے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں بھائی. وہ عورت تھی ہوشیار. جب ان مفتی نے کہا نا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت, تو اس نے کہا امام مالک کا بتا دو آپ. کس کا بتا دو؟ امام مالک کا قول. اس نے کہا میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا امام مالک بھی قرآن و سنت کے مطابق قول پیش کرتے تھے اور آپ بھی. آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت کہو گے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. امام مالک تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے بھائی, ان میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ کم ہے. آپ کو فالو کر رہے ہیں چند لوگ. امام مالک کو 1300 سال ایک بہت بڑے پورے بر اعظم نے, افریقہ جو ہے نا افریقہ پورا ایک بر اعظم ہے, اس کے بیشتر ممالک امام مالک کو فالو کرتے رہے ہیں. تو ان کا قول سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے امام مالک قرآن و سنت کے خلاف قول کرتے تھے, ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. بھائی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق آپ کی بھی کوشش یہی ہے, لیکن آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان میں غلطی کا امکان کم تھا. اور یہ جتنے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے آپ کو فالو کروانے والے لوگ ہیں ان کے اقوال میں اختلافات بہت ملیں گے, حالانکہ سب کا دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت. مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی, میں ان کا احترام کرتا ہوں, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے, اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے. میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی, لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت, بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے وہ, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے, ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے, عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی, اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے, کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اب نیا فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی, سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی. تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے, وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے, وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت لازمی ہے اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں, انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو دونوں میں نماز پڑھنی, سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی, پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ, تو یہ کہتے ہیں کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا, اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے, اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے, البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی, البانی کو بھی, ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا انہوں نے حدیث پیش کی, من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراءہ, حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف, یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی. تو ہمارے استاد نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے نا, البانی نے کیا کہا ہے, صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا, واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی, امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں, سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا, وہ جو مشہور حدیث ہے, من لم یقرأ بفاتحة الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحة الکتاب, جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو, البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں, اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قراءت امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا وہ ایک دم چپ ہو گیا خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے, ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قراءت امام کے لیے کافی, اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے, اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ, ہم شخصیت پرست ہیں, تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو. اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا, تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا البانی کے علاوہ, بیسیوں حوالے دے دیتے محدثین نے, فلاں نے اس کو صحیح کہا, فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً, حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا, اس پہ کلپ بنا دینا بھائی, ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں, دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے, تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے. یہ بات مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا, یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے 3 ایک ہوتی ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف, تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا. وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو 3 کو 3 کر دیا تھا, ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ, نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, ये है असल। और फिर हम लोग को बुरा भला कहा है कि ये आजकल के मौलवी अपनी दुकानें मंजन बेच रहे हैं। मैंने कहा यार कितनी बड़ी जहालत है लोगों की कि जो शख्स यूट्यूब पे जो भी दावा कर ले लोग उसकी दावे की तहकीक नहीं करते कि हजरत सही कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे। ये जो इन्होंने इन आइम्मा की तरफ मंसूब कर दिया ये निस्बत भी ठीक है या नहीं है। फर्ज कर लो हजरत इकरिमा ने ये कहा है कि तीन एक होती हैं, फर्ज कर लो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा है कि तीन एक होती हैं, अब वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आया और ये आज के मौलवी कह रहे हैं तीन तीन होती हैं। तो मैं हजरत आपसे सवाल करूंगा, अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछो तो वो कहते हैं कितनी होंगी, तीन तीन होंगी। हजरत उमर से पूछो तीन कितनी होंगी, तीन होंगी। हजरत अली से पूछो तीन कितनी है, तीन है। हजरत उस्मान से पूछो तीन कितनी होती है, एक ही वक्त की बात कर रहा हूं मैं, सारे हदीस की किताबों में उनके फतवा मौजूद है। अबू हुरैरा से पूछो तीन कितनी होती हैं, मैंने अपनी किताब में दर्जनों सहाबा के अकवाल और उनके फतवे नकल किए हैं, सबने इकट्ठी तीन को कितनी कहा है, तीन होती हैं। बुखारी की हदीस है नबी की मजलिस में इकट्ठी तीन तलाकें दी गई हैं, नबी ने उनको तीन करार दिया है नबी की मजलिस में मौजूदगी में। तो ऐसे स्टाइल में तो मैं भी क्लिप बना के डाल सकता हूं। तो आपको ये इतने बड़े लोग समझ में नहीं आ रहे और दो सहाबा समझ में आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास और इकरिमा। हालांकि उन्होंने भी नहीं कहा यह कि तीन कितनी होती हैं, एक होती हैं, उन्होंने भी नहीं कहा यह। उनकी तरफ निस्बत भी आपने गलत कर दी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से बेगुबार सनद के साथ, बिल्कुल सही सनद के साथ बेगुबार फतवा अबू दाऊद में मौजूद है, जिसकी सनद बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है कि उनकी मजलिस में एक शख्स तीन तलाके देके आया, आपने फरमाया तुम हमाकत का इर्तिकाब करते हो और फिर मेरे पास आके चीखते हो कि गोया मैं हलाल करूंगा। फरमाया तू हमाकत का मुर्तकिब हुआ है, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई, हराम हो गई तुझ पे। और फिर कुरान की आयत दलील में पड़ी है कि जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह मुसीबत से निकलने का रास्ता रखता है, जो अल्लाह से नहीं डरता उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं है। तो मैं मुझे मौलाना इसहाक साहब पे ताज्जुब नहीं है, मुझे आज के लोगों पे ताज्जुब है कि तुम अबू हनीफा शाफी अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक जैसे लोगों को जब छोड़ोगे ना मेरे भाई, तो कुरान और सुन्नत के नाम पे तुम्हारे सामने ठीक ठाक तरीके से मंजन बेचा जाएगा और तुम्हें टोपियां कराई जाएंगी। तुम्हें क्या पता अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सच्ची मुच्ची में क्या कहा है, वो हमसे पूछोगे तो पता चलेगा ना, लेकिन पूछते भी नहीं है। मेरा जब कोई क्लिप आता है तो कितने लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, भाई ये तो हनफी है, ये तो हनफियत का मंजन बेचेगा। ओ भाईजान, हम हनफियत का मंजन नहीं बेचते, हम तो इमाम शाफी को भी ठीक कहते हैं, इमाम मालिक को भी ठीक कहते हैं। अगर हम मंजन बेचने वाले होते हम कहते हैं सिर्फ हम ही ठीक है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मंजन वो लोग बेच रहे हैं जो कहते हैं मैं ठीक हूं, बाकी सारे क्या है, गलत है, और आपको उन मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं। तो वो औरत का कॉल याद रहेगा, वो आई मुफ्ती से पूछा कि इमाम मुफ्ती ने कहा इमाम मालिक के कॉल पे फतवा दूं या अपना मैं कुरान और सुन्नत बताऊं, उसने कहा इमाम मालिक का बता दे भाई, ठीक है ना, वो तुझसे ज्यादा कुरान और सुन्नत समझते थे। तो आज जब भी कोई स्कॉलर बैठ के फेंकता है ना और कहता है कि अबू हनीफा की ये राय है और कुरान और सुन्नत ये है, तो समझ रहा हूं मंजन बेच रहा है वो। अबू हनीफा कुरान के खिलाफ राय कायम नहीं कर सकते। कल एक स्कॉलर का मेरी नजर से मंजन बेच रहा था, वो उससे पूछा गया, ये बार बार ये मंजन बिकता है कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। फौरन ना आजकल के स्कॉलर्स को ना कीड़े निकालने का मौका मिलता है, दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, उसने फौरन कुरान की आयत कोड की, वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ, माएं अपने बच्चों को दो साल तक दूध पिलाएं जो दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहती हैं। फिर फौरन जो है ना हनफी ये कहते हैं कि ढाई साल और कुरान क्या कह रहा है, दो साल। लोगों कितना आप बताओ लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असलाफ से बदगुमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब ये आयत कोई शख्स पढ़ेगा और 15वीं सदी के स्कॉलर से सुनेगा, उसकी नजर में अबू हनीफा की वैल्यू 2% की रहेगी क्या, बोलो ना। और सिर्फ अबू हनीफा का कॉल नहीं, उस जमाने के और भी बड़े बड़े अइमा जो बुखारी मुस्लिम के रावियों में से हैं, मुज्तहिदीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनमें भी बहुत सो की राय है कि ढाई साल दूध पिला सकते हैं औरत बच्चे को, तो कोई वैल्यू रहेगी। इस आयत का मतलब क्या है, इमाम अबू हनीफा भी ये आयत जानते थे, वो तो हाफिज कुरान थे भाई, वो आपसे ज्यादा जानते थे। आगे आयत के अल्फाज क्या है, फईन अरादा फिसालन, माए अपने बच्चों को दो साल दूध पिलाए, फा ताकीब माल वसल के लिए आता है, इन कमबख्तों को ताकीब माल वसल का माना भी नहीं पता है, ग्रामर तो ढेले की नहीं आती इनको, और अरबी के तर्जमे इधर उधर से देख के लोगों को बता रहे होते हैं। ताकीब माल वसल कहते हैं कि फौरन उसके बाद जब कोई काम होता है उसके लिए फा आती है। जैसे एक शख्स आता है जा अनी जईदुन व अमरुन, जैद आया और अमर आया, इसका मतलब दोनों आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया इसका तस्किरा नहीं होता। दूसरा है जा अनी जईदुन फा अमरुन, जैद आया इसके बाद कौन आया, فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل, فوراً تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے, فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, مائیں اپنے بچوں کو دو سال مکمل دودھ پلائیں, جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں تو دو سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا, فا ہے نا فا جو بات کے لیے آتی ہے. پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اس کے مطلب قرآن دو سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے دو سال تک تم جو مکمل دودھ پلانا چاہے, جو نہیں پلانا چاہے ایک سال تک پلا سکتے ہیں, چھ مہینے تک پلا سکتے ہیں, ڈیڑھ سال تک پلا سکتے ہیں, مدت مکمل کروانا چاہے دو سال تک پلا سکتے ہیں, اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی, چھڑوائی کی, ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں, ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, یہاں فقہ حنفی. اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضا بعد حولین, دو سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے, دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا, خاص طور پہ طلاق کے بعد, تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے, دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو دو سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا, دو سال کے بعد رضا, وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہے, وہ والی نہیں ہے. اب فری پھوکٹ کا ہے وہ, اب پلائے گی تو ماں کی گریبی ہوگی. وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے, قرآن کے, کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتا چل رہا ہے کہ دو سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے دو سال کمپلیٹلی آپ پلائیں, کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ, تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے چھ مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں, لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا, وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے, ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ دو سال, تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا حدیث کو, قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں, تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلیشن ٹھیک ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا, کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں. تو احناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ دو سال. تو فقہ حنفی میں دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتا ہے, نہ قرآن کا پتا, نہ حدیث کا پتا, نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتا ہے ان لوگوں کو. تو بیٹھ کے خود ہی ایک چیز فرض کرتے ہیں, دلائل بھی خود ہی گھڑتے ہیں, اور نیچے ان سے بڑے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کر کر کے اور ان کو چڑھا رہے ہیں آسمانوں پہ, کیونکہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ کسی نے زبردست کہا ہے نا کہ گاؤں میں جو آدمی ختنے کرتا ہے نا, اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے کوئی پڑھے لکھے سرجن کبھی دیکھے؟ بھائی سرجن کسے کہتے ہیں؟ جو کاٹا پیٹی کرتا ہے, انسانی باڈی میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے. تو گاؤں والے لوگوں نے سنا تھا, اب آتے وہ سرجنوں میں بیٹھتے تو ان کو پتا چلتا سرجن کسے کہتے ہیں. اب وہ سرجنوں میں بیٹھے نہیں کبھی, ادھر ادھر سے سرجنوں کے بارے میں سن لیا, بس اتنا سنا کہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں. تو ختنے کے لیے ایک بندہ گیا گاؤں میں, وہ کاٹ رہا تھا, تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا؟ اس نے کہا میں یہ سرجن ہوں. تو گاؤں والوں نے اسی پہ بیعت کرنا شروع کر دی اور اسی کو سرجن مان لیا. تو جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, جو سچی مچی کے عالم ہیں, وہ آج کل کے ان اسکالرز کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل ایسے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو دیہاتی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اور سرجن سمجھتے ہیں. کرتا ہوں, کہاں سے کہاں بات چل رہی تھی یار. تو وہ جو انہوں نے مولانا شاہ صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے تین طلاقوں کو تین کہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ, تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے, رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد اہل حدیث کہتے ہیں نا تین تین ایک ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, تین تین ہوتی ہیں. اور حضرت اکرمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے, تین تین ہوتی ہیں. حضرت اکرمہ نے رخصتی کے بعد کبھی تین طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا, کہیں بھی نہیں دیا. تو دعویٰ بھی غلط کیا اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈنس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں, اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا, لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن جو نائی ہوتا ہے نا جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں, اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, سرجن اسے اس کی اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا ہے. تو وہ امام مالک کا کال یاد رکھے, وہ جو عورت گئی تھی نا. اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب میں, چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک لفظ ہے, جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ چار مذہب ہیں اسلام میں, حنفی فقہ حنفی شافی, تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے, تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے. عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے. علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا چار مذاہب ہیں اسلام میں, تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مذہب, ہم صرف مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہوتا, بہت سو کو مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے, اردو میں مفہوم کچھ اور. جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں, جو آقا کا غلام ہوتا ہے, عربی میں غلام اس غلام کو نہیں کہتے, لڑکے کو غلام کہتے ہیں. اب کسی نے قرآن میں غلام پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا غلام, تو غلط ترجمہ ہوگا نا بھائی, یہ عربی والا غلام ہے. اور جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں, غلام نہیں کہتے اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح جب یہ فقہا بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ چار مذاہب ہیں اسلام میں, تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی, چار کہاں سے آ گئے؟ تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے, اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو مطلب آسان ہے, دین کو کہتے ہیں مذہب. تو دین تو ایک ہی ہے نا, اسلام ہی ہے, وہ چار تھوڑی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہ چار ہو سکتے ہیں نہ پانچ ہو سکتے ہیں, وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی. ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھو, یہ لفظ نکلا ہے ذہابا یذہبو سے. ذہابا یذہبو کا معنی ہے جانا. ذہابا یذہبو کسے کہتے ہیں؟ ذہابا کا معنی گیا, یذہبو جاتا ہے یا جائے گا. مذہب جانے کی جگہ, مذہب کسے کہیں گے؟ جانے کی جگہ. تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں اس کو بھی مذہب کہیں گے. رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں, ایک رائے اختیار کرتے ہیں, اس کو بھی آپ کا مذہب کہا جائے گا. یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو, وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو. اب سمجھو بات کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ گئے, عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا؟ اختلاف. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا, ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے, تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا, لہذا ہم یہیں پڑھیں گے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا, یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا, اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں. میں جو آج کل لوگ آپ کو ائمہ مجتہدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا, اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑے گا. صحابہ گئے ہیں, راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو بعض صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی, یعنی عصر کی نماز کی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے, لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو, اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تاویل کی. تاویل کیا کی؟ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں اثر قضا ہو جائے گی. آپ نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا, پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا, کہیں مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں. سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے, نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا. نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے؟ تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی. تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی انہوں نے؟ تاویل کی. دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی, کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا, اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا. نبی کا حکم مطلق ہے, عام ہے, اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا. اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو, وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی. لہذا ہم نماز قضا کریں گے. اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے اور بعض کا یہ مذہب تھا کہ عصر نہیں پڑھنی چاہیے. تو اسلام میں دو مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں. اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں, اسلام میں ایک ہی مذہب ہے, اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے؟ بھائی عصر پڑھنی ہے. تو بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کا مذہب ہے, یہ اسلام کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے پھر؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے بھائی. اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجیہ بنتی ہے. تو بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے, حدیث میں تاویل کی جائے. بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں, حدیث کو فوکس کیا جائے, حدیث کے ظاہری الفاظ کو, قرآن کی جو آیت ہے نا عصر کی نماز والی, عصر کو اس میں تاویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. تو دو مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق. جب یہ لشکر واپس لوٹائے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت بولو نہیں کی. اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا. مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آ گئے تھے؟ دو. اب اس میں کوئی بیوقوف یہ کہتا کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو ہم یہ کہتے اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی, کہ کون سا قرآن. ان کا خیال یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق. تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا, دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑھو. یہ دو جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ ایک ادھر ہوگی, ایک مقام پہ جا کے ہوگی. یہ تو اسلام میں ابھی سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اسکالر, یہی منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی. وہ بھائی جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مجتہد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ اگر یہ فتویٰ دے دے گا ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی رائے ہی ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے, مذہب اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے, تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے, ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا, مختلف آراء وجود میں آئیں. پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا کیونکہ مجتہدین نے تحقیق کرنا شروع کی, قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا. کئی کئی مہینے بحثیں ہوتی تھی ان کی, ہوتے 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 اسلام میں یہ آرا آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی. سمٹتے سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ چار مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو, چاروں ائمہ کا اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں, وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے, حدیث میں تاویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے, قرآن میں تاویل کی جائے. بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے, امام شافی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے، جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، ترجیحات تو ہیں، ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے، میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں، تاویل کر دیتے ہیں، تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی، اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اس میں تاویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا، وہ میں سمجھا پا رہا ہوں، لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی، ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی ہے کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے، نبی نے، احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی، قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے، قرآن کے، بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں، چار قسم کی آرا وجود میں آئی، ان چار آرا کو چار مذاہب کہا جاتا ہے، یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے، تو یہ چار مذہب اسلام میں ہی ہیں، اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ چار مذہب کہاں سے آ گئے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ دو مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے، تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے، جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں، یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے، تو اس لیے کوئی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا، اور آج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان چاروں سے ہٹا رہے ہیں وہ پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں، مذہب کا مطلب کیا، وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں، تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی، ہے وہ بھی مذہب، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو، ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ آپ کو فالو کرو، فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو، فوراً جواب میں کہا ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو فالو کرو، اس کو فوراً جواب میں کہا ابو حنیفہ کیا تورات پیش کرتے تھے دلائل میں، کیا انجیل سے استدلال کرتے تھے وہ، یہ عجیب بات ہے یار، تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفہ شافی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں، تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہیں، گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں، یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی، تو صدیوں سے مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں، اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا، فرقواریت ختم، کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا، ختم، اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے، کہہ رہے یار میں شافی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں، بات کیا ہو گئی، ختم، ہمیں پتا یار یہ بھی قرآن و سنت، ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافی ہمیں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں، بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے یہاں، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اسکالر، نہ ہم ادھر نہ ہم اس کو جس کو نبی نے کہا، پھر پھنستے ہیں نا تو پھر بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، جب ہم ان سے کہتے ہیں نبی نے کہا کہاں سینے پہ ہاتھ باندھو، کہتے ہیں یہ ابن خزیمہ کا صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ہاتھ باندھو، ہم اس صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس کا جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ اس کو تو فلاں فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں تو فلاں فلاں راوی کیا ہے ضعیف، پھر کہتے ہیں ہم البانی کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ البانی کی رائے کو ہم پہ زبردستی تھوپ رہے ہو میرے بھائی، ہم البانی کے مقلد نہیں ہیں، ہم اگر تقلید ہم سے کرانی ہے تو پھر ہم ابو حنیفہ کو فالو کریں گے، کیونکہ بر صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، میں ڈیڑھ ان کی الگ مسجد کیوں بناؤں یار، پوری دنیا بر صغیر میں ان کو فالو کر رہی ہے، میں ایک نیا فقہ لے کر آؤں یہاں پہ میں البانی کو فالو کرنا شروع کر دوں، اس سے فرقواریت کم ہوگی یا بڑھے گی، تو بڑھے گی فرقواریت، ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا، یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے یہ صرف کلام ہے، اس کی سنت پہ سمجھ رہے ہو، اس کی سنت پہ کلام ہے، ناف پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی کی سنت پہ بھی کلام ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سنت پہ بھی کلام ہے، دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں، دونوں ضعیف ہیں، جو بھی کہتا ہے نا یہ والی صحیح ہے وہ ضعیف غلط کہتا ہے، ہمارے پاس ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں کوئی بھی صحیح حدیث کسی کے پاس بھی موجود، بے غبار صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اب اس میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے، ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو دیکھا اور ان کے شاگردوں کو، علی کے شاگردوں کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے شاگردوں نے بھی دیکھا، تو فقہ حنفی میں کس کو ترجیح دے دی گئی یہاں ہاتھ باندھنے کو، امام شافی نے بھی یہاں, امام شافی بھی نہیں باندھتے, وہ بھی یہاں باندھتے ہیں. فقہ حنبلی میں بھی ناف پہ باندھے جاتے ہیں. آپ ائمہ حرمین کی نمازوں کو دیکھ لیں, کسی نے بھی یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوں گے ائمہ حرمین. تو میں ائمہ حرمین کے عمل کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے جائیں, امام شافی کا بھی قول نہیں ہے, امام مالک کا بھی قول نہیں ہے, ابو حنیفہ کا بھی قول نہیں ہے. تو یار ان سب کو وہ حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئیں, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تو اس لیے میرے بھائی, جو صدیوں سے متواتر متداول مذاہب چلے آ رہے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, اور اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے کیا کرو, نکال کے آگے کی طرف جاؤ, آگے کا سوچو. امت سے زنا کیسے چھڑوانا ہے, سود کیسے چھڑوانا ہے, عورتوں میں پردہ کیسے لانا ہے, چار شادیوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے, اور عورتیں زنا سے بچیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ گھروں میں, ان چیزوں کو فوکس کرو. یہ اختلاف یہاں باندھنا ہے, رف الدین کرنا ہے نہیں کرنا, اس سے امت صدیوں پہلے فارغ ہو چکی ہے. تو جو حکام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ اچھالو امت کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب آگے چلو, اب ان میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو اور دوسرے کو برا بلا مت کو. میں نے زندگی شافیوں میں گزاری ہے, خدا کی قسم کسی ایک شافی نے آج تک ہم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ یار امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے. تو انہوں نے جہاں رائے میں اختلاف ہوگا کس کی رائے کو فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو. یاد رکھو جہاں قرآن و سنت بہت واضح ہوتے ہیں نا, وہاں پھر اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لو. وہاں پھر چاروں ہی متفق ہی ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا وہاں ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو مرضی ہے تمہاری, جاؤ پھر انہیں اسکالرس کو فالو کرو جو مولانا اسحاق صاحب کو فالو کرتے تھے. اب نیا جو بندہ کوئی مارکیٹ میں آتا ہے نا قرآن, وہ پھر نئی رائے لے کر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن و سنت, یہ بھی قرآن و سنت. پھر تیسرا آئے گا, وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہا ہوگا. پھر ان کے سامنے البانی کا قول پیش کر دو. تو اب میں نے البانی کا قول کہیں پڑھا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, لیکن میں ابھی اس کتاب کا حوالہ نہیں ملا مجھے, اس لیے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. میں نے ایک پیشگوئی کی تھی نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ جیسے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھواتی ہیں نا انہوں نے, اور دلیل یہ تھی کہ حدیث نہیں ہے. تو حدیث تو اس پہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں, اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حدیث ہے تو اس کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھ سے حج سیکھو. کیا مطلب؟ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. تو نبی تو دوڑے ہیں نا, دوڑے ہیں. ایک حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دوڑتی تو تم بھی نہ دوڑو. تو حضرت عائشہ کی تقلید ہو گئی نا, نبی سے تو ثابت نہیں ہے. اور وہ اس کی سند پہ بھی کلام ہے حضرت عائشہ کا, جو یہ قول ہے اس کی سند بھی مضبوط سند نہیں ہے. تو لہذا البانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عورتیں کیا کریں گی, چلیں گی دوڑیں گی نہیں. اور دلیل یہ دی کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. میں نے یہ چند دن پہلے پیشگوئی کی تھی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. اب یہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ اس مسئلے کو بھی چینج کریں گے. 1400 سال کے بعد جا کے اسلام کی تشریح ہو رہی ہے. تو مجھے نیٹ پہ مل گیا کہ البانی کا یہی قول ہے, لیکن میں یقینی پھر بھی نہیں کہتا, کیونکہ میں نے جب تک اصل کتابوں سے میں نہ نکال لوں تو میں خالی انٹرنیٹ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتا. تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں نکال کے لاؤں گا, نہیں ملا تو پھر میں رجوع کا اعلان کر دوں گا. لیکن البانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ, تو نیا کوئی نہ کوئی اسکالر, البانی نہیں ہے تو کوئی نیا اسکالر پیدا ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جب عورتوں مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے تو عورتوں مردوں کے حج میں فرق بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا میرا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی چلیں گی نہیں. جب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو اجماع کے خلاف بات کر رہا ہے, پھر وہ کیا کہیں گے؟ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, حدیث کا ریفرنس چاہیے, یہ مولوی اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اب پھر ہم چیختے رہ جائیں گے کہ یار یہ 1400 سال سے امت قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہی تھی کیا؟ اب آپ ہمیں آ کے بتائیں گے. یہی بات ہم عورتوں مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں کہتے ہیں. یار صدیوں سے چاروں فقہا اس پر متفق ہیں, ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ اب جا کے چینج ہوا ہے فتویٰ, صدیوں پہلے نہیں ملتا ہمیں اس کا وجود کوئی کہ عورتیں مردوں کی طرح. تو جیسے یہ فتویٰ چلا دیا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا, ایسے ہی میرے بھائی اب عورتوں کو بھی صفا مروہ میں کیا کروایا جائے گا؟ دوڑایا جائے گا اور لیبل لگایا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے. تو عورت کا حج الگ ہوگا, مرد کا الگ طریقے سے. اس پر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی امت اس سے سمٹنے کے بجائے کیا ہوگی؟ بیڑا غرق ہونے والا ہے امت کا, ٹھیک ہے نا, بیڑا غرق. ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ابھی سعودی عرب کے کسی عالم کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک, عرب میں اتنا اعتدال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن جو ان کے سلفی علماء ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے, تو اگر ہم پانچواں بنا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا پانچواں فقہ مرتب کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے. مجھے کسی نے بھیجا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ جب ان چاروں کی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس پانچویں کی کیا ہے, اس بیس پہ کوئی چھٹا بنا لے. ہے بھائی جب پانچ آ جائیں گے نا, پانچواں آئے گا, تو اگلی دس سالوں میں کوئی بندہ پیدا ہوگا کہ ان پانچوں کی ہمارے پاس نبی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو, لہذا میں کیا کر رہا ہوں چھٹا, پھر کیا آئے گا ساتواں, پھر کیا آئے گا آٹھواں. تو یہ کوئی اسلام کی خدمت ہوگی؟ ایک بات تو یہ تو خدمت ہی ہے, تو آپ ٹوٹتی چلی جائے گی نا امت. دوسری بات یہ, وہ پانچواں آئے گا کیسے؟ اس وقت تو امت سمٹی ہوئی تھی, لوگوں کو ان ائمہ پہ اعتماد تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ چاروں کو فالو کرنے کے علاوہ پانچواں رہا ہی نہیں اس امت میں نا, پوری امت ان پہ جمع ہو گئی. اب جب آپ پانچواں بنائیں گے اس کو مانیں گے کتنے لوگ؟ اس پہ تو اتنی بڑی بڑی انگلیاں اٹھیں گی کہ یار ایک پندرہویں صدی میں وجود میں آ رہا ہے, تو کوئی کہے گا صحیح ہے, کوئی کہے گا غلط ہے. تو وہ پانچویں کے اتنی شاخیں ذیلی نکلنا شروع ہوں گی نا کہ بجائے پانچواں بننے کے چار پانچ ہزار بنیں گے, پھر وہ انڈے بچے اس کے ہوں گے, اور پھر اس پر امت کو ایسا اعتماد بھی نہیں ہوگا جیسا ان چاروں پر اعتماد ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر لو یار جس سے امت کو کیا ہو, فائدہ ہو نا. اپنی صلاحیتیں لگاؤ زنا کے خلاف, موسیقی کے خلاف, ماں باپ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کو روکو, اسلام کو دنیا میں پھیلاؤ. جب یہ چاروں فقہ تھے تب بھی تو اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا نا. اس وقت کیا کرتا تھا غیر مسلم؟ جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے وہ مسلمان ہو کے آٹومیٹیکلی اسی فقہ کو قبول کرتا تھا, اور دوسرے فقہ والے بھی اس کو مسلمان مانتے تھے. بر صغیر میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے حنفی ہوئے ہیں, انڈونیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے سارے کیا بن گئے؟ شافی. سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی حنبلی بن رہا ہے. ہم نے بھی اس کے اسلام پہ کوئی شک نہیں کیا, شافیوں نے بھی کوئی شک نہیں کیا, لیکن آپ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا آپ کہو گے کہ چار فقہ ہے ایک پانچواں بھی ہے. اور اب ان میں سے آپ دلائل میں دیکھو کون سا, خدا کی قسم اس کے بال سفید ہو جائیں گے, گنجا ہو جائے گا دلائل پڑھتے 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 پڑھتے, اور سوائے کنفیوژن کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی بڑا ڈینجرس راستہ ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو. اب تک جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے کیسے, یہاں کتنے عیسائی ابھی پرسوں ایک عیسائی آئے ہیں وہ مسلمان ہوئے, تو آٹومیٹیکلی وہی اسی فقہ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہاں بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور یہ بدعت تو چاروں ائمہ اس سے بری ہیں, ان فقہ میں بدعتیں نہیں ملتی ہمیں, یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو غیر مسلم کے لیے بھی آسانی ہے. ایک کسی سلفی عالم سے کسی نے سوال پوچھا امریکہ میں, ایک عیسائی نے, ایک انگریز نے, کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہاں مجھے مختلف فقہ ملتے ہیں تو میں کس کو, یعنی چار فقہ ملتے ہیں حنفی مالکی, میں کس کو فالو کروں؟ ان عرب نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, جس کی رائے. اب تو وہ ابو حنیفہ کے جب دلائل پڑے گا اس کو لگے گا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, امام شافعی کے پڑے گا اس کو لگے گا یہ, آپ کے پڑے گا آپ اس کو لگے گا یہ. اس کی کنفیوژن ختم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنفیوژن میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. جو فیصلہ ابو حنیفہ اور شافعی سے حل نہیں ہو سکا وہ اس کے بیچارے سے کہاں سے حل ہوگا بیٹھ کے؟ رفع الیدین کا مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی دونوں کے پاس دونوں دلائل تھے پھر بھی اختلاف ہو گیا, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے دونوں کے پاس دلائل تھے پھر بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف. تو یہ انگریز بیٹھ کے اختلاف کو حل کرے گا یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے بھائی یہ چاروں درست ہیں, آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کر لو جو آپ کے ملک میں زیادہ رائج ہو, کیونکہ جو فقہ زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے مفتیان کرام اویلیبل ہوتے ہیں, ان سے مسائل پوچھنا آسان ہوتا ہے, اور پھر سب اسی کو فالو کر رہے ہیں تو ایک اختلاف کی صورت بھی نہیں بنتی. اس کو فالو کر لو, یہ آسان ہے. اور پھر اسے کہا جائے اب فوکس کرو نمازوں کو, اب نماز یہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے, اب یہ تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں. اگر تم جس ملک میں رہتے ہو اس میں یہاں لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, تم بھی یہاں پڑھ لو یار ہاتھ باندھ کے. وہ اگر رفع الیدین کرتے ہیں تم بھی کر لو, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہیں کرو. رائے دونوں ہیں, مذاہب دونوں اسلام میں, کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر وہ کہے گا میں کروں کیا بھائی, اب فوکس نماز کو کرو, جیسے بھی چاہو پڑھو لیکن اب پڑھنا ہے تم نے, اب روزہ تم نے رکھنا ہے, اب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھنا, اب گھر میں رکھنا ہے تم نے, چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. زنا سے تم نے بچنا ہے, شراب سے تم نے بچنا ہے, کیونکہ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ آسان ہے. اور آج کل کے اسکالرز قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں کو آوارا بنا رہے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ یہ آوارا کا لفظ بڑا نامناسب ہے, لیکن اس میں لیبل قرآن و سنت کا ہے, مگر پھیل رہی ہے آوارا گردی. ہر آدمی اسکالر بن کے سب کو برا بلا کہہ کے اپنا منجن بیچ رہا ہے, اور عوام اس نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دیے جو عوام نے, جو گاؤں میں آیا تھا کس کے لیے, ختنہ کرنے کے لیے, کیونکہ عوام کبھی حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی. تو جو صحیح پراپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں, صحیح علماء جن کو نہیں ملے, وہ انہی اسکالرز کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, مفتی اور عالم. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں, تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا, اس سے اللہ بچ جائے, اس سے یہ امت بچ جائے, اور اللہ اس امت کو بچا دے اس سے. سمجھتے ہو, جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا, آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے. پورا ہندوستان, ایران, یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں, کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے, کوئی فقہ حنفی کو فالو کرے اس کو بھی, ان کو پہلے اس میں لڑاؤ. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا. یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا, گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ, ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریٹن میں ہے کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی, کوئی فرقواریت نہیں تھی, اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا, وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھے, کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے. تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا. تو اب گورے کے پاس ریٹرن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حنفی ہیں تو ان کو فقہ حنفی ہی چلاؤ, اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا, لیکن گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا. تو فلسطین میں فقہ شافی ہے, انڈونیشیا میں, سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی چل رہا ہے, جو لا ہے عدالت کا. تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی, یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی بات ہے. تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو, یا حنفی کو, یا شافی کو, یا مالی کو, یا حنبلی کو. پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو. ہم پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہے نہیں. پانچواں مختلف آ رہا ہے. مولانا اسحاق صاحب کی الگ رائے ہے, کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے, تیسرے کے پاس جاؤ گے تو. ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ وہ ایک ہے ہی نہیں نا لا, تو کرو گے کیسے فالو. تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے, پھر تو مختلف رائے ہیں. اس اسکالر کو سنو, وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں, دوسرے کو سنو وہ دوسری, وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے, حوالے اس کے پاس بھی ہے, حوالے اس کے پاس بھی ہے, حوالے اس کے پاس بھی ہے, اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ایسا کہے گا, وہ کہے گا چونکہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں, لہٰذا یہ سارے غلط ہیں, میں صحیح ہوں. کر رہے جو یہ کر رہے ہیں, تو بھی تو وہی کام کر رہے ہیں جو کون کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں. تم نے ان سب کو غلط, ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو, آپ نے کہا چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا میں جا کے دونوں کو مکہ ماروں گا. آپ نے کہا تو کیوں لڑ رہا ہے, کہہ رہے چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں غلط ہیں. ابے لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہہ کے اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے, آپ بھی غلط ہو گئے. تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی, ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا, کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں, تو بڑے احترام سے امام شافی کا نام لیتے ہیں. آگے رحمہ اللہ تعالی فقہا نے خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس پر یہ دلائل ہیں, ان دلائل کا جواب یہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس رائے کا جواب کیا ہے. یہ تو اصول ہے. فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی, بھائی ایک کو فالو کرتے ہیں بھائی, یہ ہم چونکہ برے صغیر میں پیدا ہوئے یہاں, رائے جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. اسلام لائے ہی حناف ہے یہاں پہ, یہاں مجاہدین آئے ہیں, حنفی ہیں. جب مجاہدین یہاں آئے تھے خالی تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے, محمد بن قاسم کے دور میں وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے, روزے بھی اپنے ساتھ لائے, تراویح بھی اپنے ساتھ لائے. تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی ہے, جو تراویح وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراویح چلی آ رہی ہے. پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا, تاجروں کے ذریعے گیا تھا, وہ 1200-1300 سال پرانے تاجر تھے. چونکہ وہاں جو فقہا گئے, محدثین گئے, وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا, فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا, مسائل تو شافی فقہ کے اس وقت موجود تھے نا, مرتب بعد میں ہوا, تو نام بعد میں دیا گیا. جیسے مصحف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا, مرتب بعد میں ہوا, لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا. تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا, اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے. سعودی عرب میں جب جہاں سے اسلام نکلا, نبی نے مدینہ مسجد نبی تراویح بھی پڑھی, رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی, اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراویح پڑھی, ہمیں نہیں پتا کتنی رکعت پڑھی, لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے, تو حضرت عمر نے جمع کر دیا. وہ ہمارے پاس سند سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے, 20 اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑی جا رہی تھی 20 1300 سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے 10 غائب کر دی ہیں. تو جو کام 1300 سال بعد جا کے ہو رہا ہے اس کو میں سنت کیسے کہہ دوں میرے بھائی؟ اب تک گھاس کھا رہے تھے کیا یار؟ وہ بخاری کی حدیث ان 1300 سال کے علماء کو نہیں ملی تھی جس میں آتا ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ ان کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا؟ تو یہ کیسی بات ہے یار، آپ حدیثوں کی ایسی تشریح کر رہے ہو کہ امت پوری 1400 سال کی امت کو بیوقوف سمجھے اور آج کے لوگوں کو کیا سمجھے اسکالرس کو کہ یہ ٹھیک ہیں. تو بھائی ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اتنی ساری امت کو میں بیوقوف کم از کم میں نہیں کہہ سکتا. تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم میں 8 رکعت والی کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے. میں وہ مطلب بیان کروں گا جو پوری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. پھر آپ میرے قول کو کہو کہ یہ حنفیت کا منجن بیچ رہا ہے اور ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، پھر اس میں آپ غلط ہو گئے. میں حنفیت کا نہیں، میں پوری امت کا دفاع کر رہا ہوں، پوری امت کا دفاع کر. اور آپ چند اسکالرز کا دفاع کر رہے ہو، تو منجن آپ بیچ رہے ہو، منجن ہم نہیں بیچ رہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اب جلدی سے آخری سوال لے کے بیاس کو ختم کرتا ہوں میں. وہ میں نے بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا، آج کل کے اسکالر، آج کل یہ کیکڑے میکڑے بھی کھانے کا بڑا رواج آ رہا ہے سوسائٹی میں. کیکڑا جو ہے نا آج کل لوگ کھا رہے ہیں، حنفی لوگ بھی کھا رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایک یوٹیوبر ہے، وہ کیکڑا کھا رہا تھا. تو میں نے اس کو منع کیا کہ کیکڑا کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کیا دلیل ہے حرام ہونے کی؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی فقہ حنفی میں حرام ہے یار، تم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو، پاکستان میں پیدا ہوئے تو فقہ حنفی میں نہیں کھا سکتے آپ اس کو. تو فوراً کیونکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے آج کل کے منجن بیچنے والوں کو، اس نے کہا بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حنفی وانفی کو بولو نہیں مانتا. قرآن میں ہے وحل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اور سمندر سے مراد پانی، تو پانی کی ہر مخلوق کیا ہے بولو؟ تبھی دریائی مخلوق، دریا کا جھینگا ہو یا سمندر کا جھینگا ہو، دریا کا کیکڑا ہو یا سمندر کا کیکڑا، سب کیا ہے؟ حلال. تو وہ صاحب نے مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے میں تو خاموش ہو گیا. اب ظاہر ہے ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن پہ تو ترجیح نہیں دی جا سکتی نا، لیکن وہ مجھے کہنے لگے یار لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کو اتنی واضح آیت کا نہیں پتا تھا. امام حنیفہ کہنے سے مچھلی جائز ہے، باقی کچھ بھی جائز نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ وہ جب یوٹیوبر ملے نا آپ کو، اس کو کہنا کہ اس میں آپ کی بچت تھی کہ آپ شافعی بن کے کیکڑا کھا لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب میں دلائل دیتا آپ کو جواب نہ آتا تو آپ کہتے یار میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، مفتی صاحب آپ کو نہیں، ان کا مینٹل لیول آپ سے زیادہ اچھا تھا تو میں مکمل فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس میں اس کی بچت تھی. اب جب وہ آیا ہے نا قرآن پہ کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے دلیل دو، میں نے کہا یہ کیکڑا پھر بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن میں دلیل اس کو دے دیتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو مقصد ان کا قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں ہے، مقصد ہے کہ ہم اگر ابو حنیفہ کو فالو کر لیں گے نا تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار تم تو مقلد ہو، تم کیا ہو؟ محقق بنو، محقق. تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو کیکڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے اور اوپر سے ایک مقلد کا تانا لگ جائے گا، جس کو آج کل تانا سمجھا جانے لگا ہے. حالانکہ تقلید اس وقت بری ہے جب جاہل کی ہو رہی ہو، پھر یہ مقلد ہونا برا ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. اگر آپ تقلید پڑھے لکھے کی کر رہے ہو تو یہ تو مطلوب ہے بھائی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اب بعض لوگ کہتے ہیں پوچھنے کا حکم ہے، تقلید کا تھوڑی ہے. تو پوچھو کیا؟ فالو کرنے کے لیے پوچھو گے نا، یا اس لیے پوچھو گے نہیں چلنا اس پہ؟ تو فالو کرنے ہی کو تو تقلید کہا جاتا ہے. خیر، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو قرآن کی جو آیت ہے نا یہ خاص سیاق و سباق ہے اس کا، یہ ہر قسم کے شکار کے بارے میں نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حالت حرم میں، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے، سمندر کا کر سکتے ہو. تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا مسافروں کے لیے حلال ہے، احرام کی پابندیاں اس سفر اور اس شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا شکار ہر وقت حلال ہے تمہارے لیے، کیونکہ اگلی آیت میں یہی ہے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کا شکار احرام کی حالت میں تم پر حرام ہے. تو یہ احرام سے متعلق ہے. میں نے کہا باقی دوسرے دلائل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہے تم پر مردار ہر قسم کا حرام ہے. حدیث میں دو مردار کو مستثنا کیا ہے، احلت لنا میتتان، نبی نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور یہ حدیث معنن عملن متواتر ہے، معنی عملن متواتر ہے. تو دو مردار حلال ہیں, دو کیا ہیں, ایک مچھلی اور ایک کیا ہے, یعنی مچھلی کا ثبوت حدیث سے عملاً جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا متواتر ہے, کیونکہ خبر واحد کو ہم قرآن کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے, لیکن وہ خبر واحد جس پر تمام صحابہ کا عمل رہا ہو, تابعین کا عمل رہا ہو, وہ پھر قرآن ہی کی ٹکر کی ہو جاتی ہے, قرآن کے لیول کی ہو جاتی ہے. تو اس سے مچھلی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار حلال ہے, تو یہاں بھی مردار سے مخصوص قسم کا مردار مراد ہے, کیونکہ صحابی نے سوال پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا پانی بھی پاک ہے اور مردار بھی کیا ہے, یعنی مطلب یہ کہ اس میں مچھلی مر جاتی ہے تو وہ مری ہوئی بھی کھا سکتے ہو, یعنی اس کو ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہو آپ, تو اس کے پانی بھی کیا ہے تمہارے لیے, اس میں بھی ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں ہے, جب اس کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک خاص سیاق و سباق میں اس حدیث کو بیان کیا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر سے جو نکلے کھا سکتے ہو آپ. تو میں نے کہا پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں دلیل نہ آئے نا, فوراً وہ نکالیں گے کیڑے, کہیں گے وہ کہیں گے یہ چونکہ حنفی ہے نا تو حنفی اس کا منجن بیچ رہے ہیں, فوراً نا ان لوگوں کو کچھ الفاظ ان کے اسکالرز نے سکھا دیے ہیں کیونکہ یہ مقلد ہیں, یہ تو اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا ان سے کہو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئے نا ان سے کہ حدیث میں تو دو مردار کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے, اور ایک اور دلیل کہ کسی ایک صحابی سے کیکڑا کھانا دکھا دو ہمیں یا جھینگا کھانا بھی دکھا دو آپ, مچھلی کے علاوہ کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف سند ہی دکھا دو کہ انہوں نے چھونگا بھی ہو اس کو, ٹھیک ہے نا, کھانا تو دور کی بات, کوئی دکھا دو آپ. اس لیے ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اتنے مضبوط موقف کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے, لیکن پورا فالو کرے, پھر صرف کیکڑا کھانے کے لیے فالو نہ کرے وہ, کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور باقی چیزوں میں جب بغیر ولی کے بچی کی شادی کرنی بچی بھگانی ہوتی ہے تو پھر وہ حنفی بن جاتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, میں نے کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو ان سے کہیں کہ پھر ایسا کرے کہ مگرمچھ کے اور کیچوے کے انڈے کھانا شروع کر دیں, کچھوے کے, کیچوا نہیں کچھوا, کیونکہ وہ بھی کیا ہے پانی کی مخلوق, کچھوا جو پانی کا ہوتا ہے نا, ایک خشکی کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے, پانی کا کچھوا جیسے کیکڑا کچھ پانی میں بھی رہتا ہے زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے, ایسے ہی کچھوا اور مگرمچھ زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں, پانی میں, کبھی کبھار آپ کی خوراک کا حصہ بننے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی قرآن کو قرآن مانتے ہیں. صرف آپ احل لکم صید البحر والی آیت سے استدلال کر کے صرف آپ کیکڑے کو حلال نہیں قرار دیتے بلکہ اس آیت کے مطابق آپ اگر مگرمچھ اور کچھوے کو بھی حلال سمجھتے ہیں, تو یہ شو کرانے کے لیے کچھوا کبھی کبھار سمندر سے باہر تشریف لاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو بغیر ذبح کیے, کیونکہ مردار حلال ہے نا اس کا, مردار تو بغیر ذبح ہوتا, آپ مگرمچھ بھی کھائیں اور بولو کچھوا بھی کھائیں. اور اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں, تو آپ کچھوے کے انڈے بھی کھائیے اس پہ ولاگ بنائیں, مگرمچھ بھی کھائیے اس پہ بھی کیا کریں ولاگ بنائیں. اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے تو آپ بولیں میں قرآن مانتا ہوں, میں آج کل کے مذہبی اسکالرس کو اور یہ منجنوں کو نہیں مانتا, اتنے انڈے پڑیں گے نا وہی کچھوے کے آپ کے سر پہ, اتنے انڈے پڑیں گے لوگ بولیں گے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا, لیکن آپ دیکھ لو ان لوگوں کی باتوں کو, ایسا لگتا ہے جیسے یہی جانتے ہیں قرآن. ہم نے 8 سال نا مدرسے میں منجن بیچا بیٹھ گیا, ہم نے 8 سال کیا کیا ہے, منجن بیچا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. اچھا یہ عرب لوگ جو ہے نا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, ان میں جو سلفی علماء ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, وہ کچھوے کو جائز کہتے تھے, سمجھ رہے ہو نا, اور مگرمچھ کو بھی جائز کہا ہے انہوں نے. انہوں نے کہا جب یہ آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر پورا مانتے ہیں, تو انہوں نے مگرمچھ کو بھی کیا کہا ہے, حالانکہ یہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں بڑے عالم ہیں, ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, لیکن بہرحال اختلاف تو کیے جا سکتے ہیں نا. حالانکہ مگرمچھ اور کچھوا وہ چیز ہے جو یہود و نصارہ میں بھی رائج نہیں رہی ہے, یعنی یہود و نصارہ جب تک مذہب میں تھے نا وہ بھی نہیں کھاتے تھے یہ چیزیں, اور حلال و حرام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تمام آسمانی مذاہب میں سیم ہیں, کیونکہ وہ حرام ہے ناپاک اور خبیث ہونے کی وجہ سے, خبائث ہونے کی وجہ سے. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی, ہماری شریعت میں جو خبائث ہونے کی وجہ سے, تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی حلال نہیں ہیں. میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ شیخ صالح العثیمین کی رائے اس بارے میں انتہائی کمزور ہے, باقی عالم ہیں, بڑے عالم تھے, بڑے بزرگ تھے, ہم تو اختلاف رائے کا تحمل کرتے ہیں, کسی کو رائے میں اختلاف کی وجہ سے برا بلا نہیں کہتے, ہم برا بلا اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے, और अबू हनीफा को बेवकूफ समझता है, समझ रहे हो ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसका फिर जवाब हम उसी की जबान में देंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, तो जब भी कोई कहा करे ना केकड़ा और ये मैं फिर अनफी मनफी में कुरान, उसको बोले फिर मगरमच्छ भी खा, और कछुए के अंडे मिलते हैं, हमारे एक दोस्त उन्होंने कछुए पाले हुए हैं, उसके अंडे भी खा, तो वो कहेगा मुझे घिन आती है, तो उसको बताए टेस्ट गेन करना पड़ता है, कुछ दिन खाएगा तो केकड़ा भी पहली दफा खाते हुए घिन आई होगी कि नहीं आई होगी यार, मगरमच्छ से ज्यादा आएगी पहली दफा जब केकड़ा खाओगे तो फिर वो खाओ आप। और मगरमच्छ भी है, हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो भी पका के इंशाल्लाह आपको खिला देंगे, ये ना आएगी पहली दफा में आएगी, बाकी फुल ऑफ प्रोटीन है। हम तो चाइना वालों को मजाक उड़ाते थे यार, ये केचुए खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, कछुए खाते हैं, चाइना वाले बोलेंगे तू। चलो भाई मुफ्ती साहब ज्वाइंट फैमिली रहे तो वालदेन हयात हैं, अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, कल या जब भी पटवारा होगा तो क्या सब पटवारे में शामिल होंगे, बिजनेस के लिए घर के किसी फर्द वालदेन से कुछ भी नहीं ले रहा, और मैं शादी शुदा बच्चों वाला हूं, ज्वाइंट फैमिली रहता हूं, वालदेन हयात हैं, अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। भाई जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो अब्बा के पैसों से करोगे या विदाउट पैसा करोगे? अगर अब्बा से पैसा लेके किया तो सारा बिजनेस किसका कहलाएगा? वो अब्बा का कहलाएगा। फिर ये नहीं कहना कि अब्बा ये तो अब्बा मैंने सारा इतना, भाई पैसा चूंकि अब्बा का है तो बिजनेस के मालिक भी कौन है? अब्बा। तो उस दौरान अब्बा ने जो खाने दे दिया तो ठीक है, मरोगे जैसे ही अब्बा दुनिया से जाएंगे। एक साहब आए ना, मैं अक्सर सुनाता हूँ, कहने मैं अपने अब्बा का जो है ना, मैंने इतना बिजनेस को अब्बा को भी लेकर आए थे, मैंने अब्बा की छोटी सी दुकान थी, मैंने मेहनत कर करके अब्बा के बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, तो अब्बा के मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा सिर्फ सवाब मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये खूब समझ लो। कह रहे क्या मतलब, मैंने इतनी मेहनत की तो मैंने कहा सवाब मिल रहा है ना मेहनत का आपको, मैं ये थोड़ी कह रहा कुछ भी नहीं मिलेगा, इस मेहनत पर अल्लाह आपको अब्बा की खिदमत का बेहतरीन सवाब अता फरमाएगा। तो याद रखो जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस का मालिक कौन होता है? वो होता है। हाँ आप उससे ये एग्रीमेंट कर लो कि इतने प्रतिशत प्रॉफिट में रखूंगा, तो वो जब तक अब्बा जिंदा है तो इतने परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगी, अब्बा के मरने के बाद वो भी खत्म, फिर सारा बिजनेस बारिशों में। तो फिर अब्बास के बिजनेस को अगर तरक्की देना चाहते हो तो उसके लिए ये काम किया करो, आप अब्बा से बोलो अब्बा मैं चाहता हूं मुझे सवाब के अलावा भी कुछ मिले, तो अब्बा से प्रॉपर एग्रीमेंट करो। वो एग्रीमेंट ये करो कि अब्बा ये जो 1 करोड़ रुपए मैं आपसे ले रहा हूं, ये इसमें जो है ना आधे का आप मुझे मालिक बना दें, ये 50 लाख इसमें किसके हो गए, ये मुझे गिफ्ट कर दें आप, ताकि इस बिजनेस में मैं आपका पार्टनर बन जाऊं, जब आप दुनिया से जाएंगे तो आधा बिजनेस किसका होगा, आधे का मैं मालिक होगा, तो ये 50 लाख मुझे गिफ्ट कर दें आप। आई बात समझ में, ये पूरे 1 करोड़ मुझे गिफ्ट करेंगे तो मैं कारोबार करके दूंगा, वरना मैं मुझे सवाब के लिए और बहुत सारे काम मेरे पास, सवाब के लिए मैं 4 शादियां कर लूंगा, बच्चों की स्पीड बढ़ा दूंगा, या मैं तहज्जुद पढ़ लूंगा, तबलीग में वक्त लगा लूंगा, मुझे कारोबार से सिर्फ सवाब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो जब तक कोई ऐसा प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करते कि अब्बा ये पूरे 1 करोड़ का मैं मालिक हूं और ये आज से मेरे हो गए, अब ये बिजनेस भी किसका हो गया, मेरा हो गया, तो उस वक्त तक अब्बा के कारोबार में जितनी भी मेहनत करोगे सिर्फ सवाब मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जब मैंने ये मसला बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ताजिर लोगों ने ऐसा किया, वो ऐसे ही कर रहे थे, डर था कि मौत के बाद कहीं इनकी बंदूकें ना निकल जाएं, क्योंकि एक भाई ना वो सिर्फ पेड़े खा रहा था घर में बैठ के, वो अब्बा के कारोबार में दुकान में कील भी ठोकने के लिए तैयार नहीं था। 2 बेटों ने अब्बा के कारोबार को दिन रात एक करके करोड़ों रुपए तक पहुंचा दिया, अरबों रुपए तक पहुंचा दिया। तो एक दिन ऐसे ही मुझसे मसला सुना, उन्होंने कहा यार ये जो हमारा भाई है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या ये भी पूरा 1/3 इसको मिलेगा, इसने तो एक काम भी नहीं किया। मैंने कहा भाई मिलेगा, क्योंकि कारोबार का मालिक कौन है, अब्बा है। और वो वाकई ऐसा नालायक था कि मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था इसको 1 रुपया भी मिले, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहा था ना। तुम साथ तो दो अपने भाइयों का यार, पड़ा रहता था घर में 5 सिगरेट में लगा हुआ था बस, और बीवी बच्चे भी इन्हीं के खाते में डाले हुए थे, उसकी बीवी बच्चों को भी ये 2 भाई पाल रहे हैं कि जी भाभी का खर्चा और भतीजे भांजों को लवारिस तो नहीं छोड़ सकते ना, कह रहे हम उठा रहे हैं खर्चा। फिर मैंने कहा कि अब्बा से आप बोलो कि अब्बा ये हमें बिजनेस आप गिफ्ट कर दो, और हम आपको तसल्ली देते हैं कि जब तक आप जिंदा हो हम इसमें फर्क नहीं करेंगे कि आपका या हमारा, सारा पैसा आपके हाथ में लाके पकड़ाएंगे जैसे अभी चल रहा है, आप हमें भी देना, लेकिन ये कि कम से कम आपके दुनिया से जाने के बाद तो एक मुसीबत तो नहीं खड़ी होगी ना हमारे लिए। तो अब जब अब्बा से बात करें, अब्बा का मीटर ही शॉर्ट हो जाए, अब्बा कहे नहीं क्या मुझे मार रहे हो, अब्बा ने ये फैसला किया होता मैं तो दुनिया से जाऊंगा ही नहीं, मैंने कहा अब्बा से ये नहीं कहना आप जब दुनिया से चले गए, अब्बा से बोलना अब्बा हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आप हमारी जिंदगी में दुनिया से नहीं जाओगे, अल्लाह आपको हमारी उम्र भी दे दे। अब्बा से इस तरह से बात की जाती है और हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें तो लगता है हम ही पहले जाएंगे, लेकिन बहरहाल 0.001% इम्कान इस बात का भी है कि बड़ा मुश्किल होता है मुंह से निकालना कि खुदा ना खास्ता आप चले जाओ फिर क्या होगा, वैसे तो नहीं जाओगे, हम आपको मरने ही नहीं देंगे, हमारे थाने में बात हो गई हमारी, एसएचओ ने बोला कि भाई ये मरे तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम पे कत्ल का केस डालूंगा, तो बात हमारी हो गई, ये मरने तो हमने आपको देना नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये तो मजबूरी है ना। तो उन्होंने अपने अब्बा से इस स्टाइल में बात की, अब्बा का मीटर घूम गया, नहीं भाई तुम तो मुझे मारने को, ये सारा मेरा है और जाओ ये वो, मैं नहीं ऐसा करूंगा और ये सब तुम्हारा है मेरे मरने के बाद, अगर तुम्हें ये है ना कि ये नालायक जो फालतू पड़ा हुआ है ये भी 1/3 का पार्टनर बन जाएगा, तो ये सारा मेरे मरने के बाद मैंने वसीयत कर दी, किसका हो गया कारोबार तुम्हारा, जिंदगी में मेरा ही है, वो मेरे पास आए, मैंने कहा ये वसीयत क्या है, कल अदम, शरीयत में वारिसों के लिए वसीयत नहीं होती, अगर कोई अब्बा कह के चले जाए मेरे मरने के बाद ये मेरे बच्चों में से फलांका इसकी कोई शरी हैसियत बोलो नहीं, वसीयत गैरों के लिए हो सकती है और वो भी 1/3 और वो भी गैरों के लिए, अपनों के लिए वसीयत इस्लाम में जायज नहीं है, कोई कल अदम है। मैंने कहा ये तो अब्बा ने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अब्बा को समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि हम पहले झगड़े देख चुके थे ना। मैंने कहा अब्बा को समझा दो तमीज से, वरना ये मरने के बाद ना बंदूकें चलेंगी, बता रहा हूं मैं, बंदूकें हैं भाइयों को, हमने कत्लो गारत भी देखी हमने। उन्होंने फिर अब्बा को समझाया, फिर मुझे ले गए, मैंने समझाया, अब्बा की समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक ही बात है, अब्बा से बोलो अब्बा आज के बाद वो कारोबार करेगा, जितने अरसा उसने पान गुटकों में गुजारा है ना, क्योंकि बराबरी है ना औलाद में, बराबरी का हुक्म है इस्लाम में, तो बराबरी में ये भी दाखिल है कि वो 5 साल से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ गुटके खा रहा है और पेड़े खा रहा है बैठ के। अब 5 साल हम दोनों भाई गुटके और पेड़े खाएंगे, कारोबार संभालेगा कौन, वो, आई बात समझ में। लिहाजा हम कल से जा रहे हैं, गुटका के पैसे हमारे पास इतने जमा हो गए हैं कि 5 साल हम गुटके खा सकते हैं, अब वो यानी मतलब ये कि दस्तबरदार हो जाओ बिजनेस से, बोल मन हमने नहीं करना कारोबार। थोड़ी सी बज़ाहिर नालायकी तो है, लेकिन कुछ नालायकियां बड़ी मुसीबतों से इंसान को बचा लेती हैं, एक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने कहा आप अब्बा से बोलो अब्बा मंडी हम नहीं करते भाई, हमारा ये नहीं है, ये नाइंसाफी हो रही है, या तो उसको गन पॉइंट पे लेकर आओ, हम उसका हक थोड़ी छीन रहे हैं, उसको बोलो भाई तू भी दुकान पे आगे बैठेगा, इतने घंटे लगाएगा और मेहनत से बिजनेस करेगा। तो वो बायकॉट करके बैठ गए, शुक्र है अब्बा की सामने बात आ गई, अब्बा ने डॉक्यूमेंट्स लाए बनवाए, मुझे भी फिर बुलाया गया। तो मैंने कहा यार वो जो गुटके खा रहे हैं ना उसको बिल्कुल महरूम ना करो, ये औलाद तो है ना, बहरहाल उसको गुटकों की इतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी गुटकों की बनती है, ऐसा ना हो बिल्कुल वो उसको जीरो कर रहे थे ना। मैंने कहा ऐसा ना हो मरने के बाद गुटके के भी पैसे ना मिले, फिर वो बंदूक उठा के ना बंदे मारना शुरू करेगा। तो ऐसा कर दो कि चूंकि तुम दोनों कारोबार में बहुत ज्यादा अब्बा का हाथ बटा रहे हो, तो तुम दोनों का हिस्सा ज्यादा और उसका कम। तो अभी फिर मैंने वो उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ना, और अब्बा को कहा इनको कब्जा भी दें, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं है, कब्जा देना जरूरी है। तो अब्बा को कहा कि अब्बा ने फिर वो दुकान मुकम्मल इनके हैंडओवर कर दी बिजनेस, और उस बच्चे को एक खास अमाउंट दे दिया कैश की रकम सूरत, भाई ये तेरा हिस्सा खत्म, अब जायदाद में तेरा कोई हिस्सा, जायदाद ही नहीं है तो अब हिस्सा कहां से हो गया, और ये बिजनेस तुम दोनों के नाम, और हैंडओवर भी कर दिया, दुकान मुकम्मल उनके हवाले कर दी, अब विरासत तकसीम होगी सिर्फ घर में और जो प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? तो घर तो सबका है भाई, वो तो जब बिकेगा, मसला तो सारा बिजनेस का था ना। तो इस तरीके से उलमा के पास बैठ के मसला हल हो सकता है, वरना हमने देखा है मेरे भाई फिर तलवारें चलती हैं, लोग अब्बा से पूछते नहीं है, अब्बा बताते नहीं है, अब्बा का ये ख्याल होता है मैं तो मरूंगा ही नहीं, अब्बा ऐसे काम करके जाते हैं ना आजकल कि औलादें एक दूसरे को कत्ल कर रही होती हैं भाई, इसमें माँ बाप का बड़ा दखल होता है, ऐसे काम ना करके जाओ कि तुम्हारी औलादें आपस में दस्तोगरेबान हो, कंफ्यूजन ना पैदा करके जाओ। ये भी अब्बा कर रहे होते हैं, ये मकान मैंने फलां को दे दिया, अबे भाई दे दिया है तो पूरे डॉक्यूमेंट बना के दे, कब्जा दे भाई उनको यार, बाद में जंगे हो रही होती हैं, वो कह रहे होते हैं ये अब्बा ने दिया, वो कह रहे हैं अबे ऐसे ही बोल दिया था, मजाक कर रहे थे, वो मुसीबत में खड़ी करके जाते हैं लोगों को आजकल के अब्बा। तो पंजाब में कहते हैं ऐसा अब्बा कहां से लब्बा मुफ्त। हाँ भाई ये बयान हमारा मगरिब के बाद हुआ करेगा, समझ रहे हो, ये जो इतवार वाला बयान है मगरिब के बाद होगा। मुफ्ती साहब सादा और इस्लामी शादी के हवाले से बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया, मुझे भी इजाजत दो, आप लोग भी घर जाओ। अल्लाह ताला समझने की अमल की